الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي ولا رسول بعده وعلى آله الطيبين وصحبه المكرمين عنده وعلينا معهم أجمعين ومن تبع هديه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال ما أنا عليه وأصحابي وقال تعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. برکت کے لیے دروشی پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه اجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. بآواز بلند پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مقتدر علماء مشائخ اہل سنت سامعین محترم حاضرین مکرم برادران مسلک ماہ سفر کی 25ویں شب کی وساطت سے امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت عظیم البرکت بر صغیر ہی نہیں بلکہ عالم اسلام کے مصنف اعظم شیخ العرب والعجم حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سره العزیز و نور اللہ مرقدہ الکریم کے عرس مبارک کی تقریب میں مرکز اہل سنت جامعہ امجدیہ میں ہم سب حاضر ہیں. سب سے پہلے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی جملہ مدارس سے اہل سنت کو بالعموم اور جامعہ حاضر کو بالخصوص۔ مزید کامیابی، کامرانی، دوام، ترقی، استقامت اور برکت عطا فرمائے۔ جامعہ کی منتظمہ خصوصیت کے ساتھ صاحبزادہ والا مرتبہ حضرت علامہ محمد ریحان امجدی نعمانی دامت برکات العالیہ، ان کی کاوشوں کو جو جامعہ حاضر کی ترقی کے حوالے سے، مسلک کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے سب کے سامنے ہیں، اللہ تعالیٰ شرف قبول عطا فرمائے۔ جتنے ہمارے مسلک کے اکابر علماء تشریف لائے، سرپرستی فرما رہے ہیں، بالخصوص استاد العلماء مفتی اعظم نائب خلیل ملت حضرت مفتی احمد میاں برکاتی مدظ اللہ العالی، اور جامعہ حاضر کے شیخ الحدیث بقیۃ السلف حجت الخلف حضرت قبلہ علامہ محمد اسماعیل ضیائی قادری رضوی سلمہ اللہ تعالی، اور دیگر حضرات علماء جو تشریف فرما ہیں، جن کا نام بیشتر میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ سب کی سرپرستی کو قبول فرمائے۔ دعائے کلمات کے بعد اس موقع کی مناسبت سے میں نے اختصار کے ساتھ صرف دو باتیں عرض کر دی ہیں۔ مجھے یہاں کے دوستوں نے جو جامعہ امجدیہ کی تعمیر و ترقی سے منسلک ہیں فون پر فرمایا کہ امام اہل سنت کی عرس کی اس تقریب مبارک میں میں اپنی حاضری میں آپ کے وصف علم حدیث کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ضرور عرض کروں۔ دوسری بات جو وقت کی ضرورت بھی ہے، جس کا بیان کرنا اور جس کا سننا، اور فریق آخر کی طرف سے بہت پروپیگنڈا بھی اس کے حوالے سے ہے، اعتراض اس کو کہیں یا سوال کہیں یا جو بھی کہیں، تو وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت یعنی اس مشہور بات کے رد کے لیے جو میں دوسرا عنوان عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت کسی نئی فکر یا نئے مذہب کے نہ بانی ہے نہ حامی ہے۔ پہلے میں تعمیل ارشاد کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد وقت میں گنجائش ہوئی تو دوسرے عنوان کے حوالے سے میں چند جملے عرض کروں گا۔ اعلی حضرت کے علوم میں سے ایک علم ہے علم حدیث۔ اور علم حدیث کے حوالے سے جو ہستیاں معروف ہوتی ہیں انہیں کہتے ہیں محدث۔ اس عنوان کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ اس موقع کی مناسبت سے امام اہل سنت کی عظمت کو بیان کرنا بھی ہوتا ہے، اور اس کا ایک پس منظر بھی ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ انڈیا کے ایک مولانا نے ایک کتاب لکھی تھی کسی دور میں نزہت الخواطر کے نام سے، اور وہ اپنے مذہب کے معروف یا مشہور کردہ اہل قلم ہیں اور ان کے ماننے والے انہیں بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. انہوں نے اپنی اس کتاب کے جلد ہشتم میں علماء ہند کا تذکرہ کیا اور 26 نمبر پر صفحہ نمبر 38 سے لے کر صفحہ نمبر 41 تک اعلی حضرت کا ذکر بھی کیا. انداز یہ اختیار کیا کہ جیسے کوئی غیر جانبدار شخص کوئی تبصرہ پیش کر رہا ہو لیکن اس میں بہت ڈنڈیاں ماری اور کیا سے کچھ بنا کر پیش کیا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ کہتا ہے ویسے تو وہ بہت بڑے عالم تھے لیکن کان قلیل البدعات فی الحدیث والتفسیر. یہ جملہ ہے اس کا کہ اعلی حضرت علم حدیث اور علم تفسیر کے حوالے سے بالکل معمولی سے آدمی تھے. گزارے لائق حدیث آتی تھی ان کو اور گزارے لائق تفسیر کو جانتے تھے. کوئی مہارت نہیں تھی, دسترس نہیں تھی یا اس فن کے حوالے سے مزاولت جس کو کہا جائے یا وسعت علمی کا نام دیا جائے وہ ان میں یہ بات نہیں تھی. تو میں اس حوالے سے پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہوں گا جواب پیش کرنے سے پہلے اور اس عنوان پر چند جملے عرض کرنے سے پہلے کہ اس محرر نے, اس مصنف نے, اس رائٹر نے, اس لکھنے والے نے سراسر غلط بجانے سے کام لیا ہے اور اس کی بنیاد ہے اس کے سینے میں چھپا ہوا بغض و انعد اور امام اہل سنت سے کینہ اور امام اہل سنت سے حسد. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیت اس کی کچھ ہوتی ہے لیکن انجام اس کا کچھ نکلتا ہے, اس کے عزائم پورے نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ اس کے عزم کو الٹ دیتا ہے, عزم بد کو خاک میں ملا دیتا ہے. تو اس کے اس اعتراض کے حوالے سے پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہمارے مطالعے کے مطابق اس جماعت کے جتنے ذمہ دار ہیں جب یہ کسی کو نیچا دکھا رہے ہوں تو سمجھنا کہ یہ بہت اونچا ہے. جب نیچا دکھا رہے ہوں تو سمجھنا یہ بہت اونچا ہے اور جب کسی کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہے ہوں جیسے کہ اپنے مولویوں کو یہ آسمان پر بٹھاتے ہیں تو سمجھنا یہ بالکل ساتویں زمین سے بھی نیچے ہے. پتہ نہیں اس کو ہم نام کیا دیتے ہیں. تو خیر اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پر جب اس نے یہ اعتراض کیا تو اب ظاہر ہے کہ بھائی سارے اس جیسے تو نہیں تھے. اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی ہے لوگوں کو, پڑھنے والوں کو, سننے والوں کو, تو قدرت کی طرف سے تجسس پیدا ہوا کہ اس مسئلے کو سمجھے تو صحیح اور اس حقیقت کو جاننے کے لیے تحقیق تو کرے. تو جیسے کہتے ہیں نا یہ چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے, یہ چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو اعلی حضرت پر جب اعتراض ہوا تو اس پر بھی اہل قلم نے قلم اٹھایا اور تحقیق کا سمندر باری. تو محترم حضرات, امام اہل سنت کے بارے میں اس کا جو یہ تاثر ہے یا اس کا جو اظہار خیال ہے یہ بالکل خلاف واقعہ ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. میں آخر میں یہ بتاؤں گا کہ اس نے یہ غلط بجانے کیوں کی. سرے دست میں شروع میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کسی بھی مسئلے کو جاننے کے لیے کسی شخصیت کے متعلق اس کے تین طریقے ہوتے ہیں, اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے اس کے تین طریقے ہوتے ہیں.
ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کے معاصرین اقران اور غیر جانبدار قسم کے اہل فہم اہل علم حضرات سے رائے لے لی جائے, وہ کیا کہتے ہیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خود معترض سے بھی اس کا ثبوت پیش کیا جا سکتا ہے, اس کی وضاحت کی جا سکتی ہے. اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے جس پر اعتراض ہو خود اس سے تو رابطہ کرو, اس سے تو رابطہ کرو, اس کے علمی اساسے کو دیکھو. اور عدل انصاف کے بھی تقاضے ہوتے ہیں, قیامت بھی آنی ہے, اللہ تعالیٰ کے حضور پیش بھی ہونا ہے, حساب بھی دینا ہے. تو اس لیے میں ان تینوں طریقوں کے حوالے سے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ خود اس کے مذہب کے بڑوں نے اس کی اس رائے کو رد کر دیا, اس کی اس رائے کو رد کر دیا. میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہاں کراچی میں ایک صاحب گزرے ہیں پرانے زمانے میں ماہر القادری کے نام سے جو معروف تھے, انہوں نے اعلی حضرت کے بارے میں لکھا کہ آپ دینی علوم کے جامع تھے, ہمارے مذہب کے نہیں. افاران ان کا رسالہ نکلتا تھا. جی کیا لکھا؟ اعلی حضرت دینی علوم کے جامع تھے. اب میں اتنا ان بزرگوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ بھئی دینی علوم علم حدیث کے بغیر مکمل ہوتے ہیں؟ اگر اس کے بغیر مکمل ہوتے یہ علم تمہیں مبارک ہو. لیکن جب اس نے یہ بات لکھ دی کہ دینی علوم میں اعلی حضرت جامع شخصیت ہے, تو اس نے اس انداز سے یہ تسلیم کر لیا کہ علم حدیث کے بھی اعلی حضرت جامع شخصیت ہے. اور مودودی صاحب نے لکھ دیا میں اعلی حضرت کا دل سے احترام کرتا ہوں, دینی علوم پر ان کی بڑی نظر تھی, دینی علوم پر ان کی بڑی نظر تھی. اور معین الدین ندوی نے تو خصوصیت کے ساتھ خاص جزیہ بھی پیش کر دیا, یعنی یہ تو عمومی الفاظ تھے. اس نے کہا تمام دینی علوم میں عموماً اور علم حدیث اور علم فقہ میں خصوصاً اعلی حضرت وسیع اور گہری نظر رکھتے تھے, وسیع اور گہری نظر رکھتے تھے. تو محترم حضرات, اس معترض کے گھر کے بزرگوں نے خود اس کی اس رائے کو رد کر دیا. وہ جس کو اپنے نہ مانتے ہوں ہم پر کیسے وہ ٹھوس سکتے ہیں؟ جس کو اس کے اپنے تسلیم نہ کرتے ہوں تو وہ ہمیں کیسے یہ بات منوا سکتے ہیں؟ دوسری بات میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر غور فرمائے تو بڑا معروف مقولہ ہے فارسی زبان کا کہ درو گورا حافظہ نہ باشد, جو شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہو اس کی قوت حافظہ کمزور ہوتی ہے. یہ جملہ جو اس نے لکھا نا قلیل البدعات فی الحدیث والتفسیری, اس سے پہلے والے صفحے پر اس نے لکھا ہے کان عالما متبحرا واسع الاطلاع, کان عالما متبحرا واسع الاطلاع. آپ ایسے عالم تھے, آپ کا علم ایسے ٹھاٹھے مارتا تھا جیسے سمندر ٹھاٹھے مارتا ہے, اور آپ کی علوم پر وسعت بہت ہی, اس کا دائرہ کار مطالعہ جو ہے آپ کا بہت وسیع ہے. سوالے سے تو پہلے کہتے ہیں عالم متبحر اور واسع الاطلاع, اور پھر کہتے ہیں کہ بھئی علم حدیث میں بالکل ان کی کوئی قوت ہی نہیں, ان کو کوئی مقام ہی نہیں. تو اس کو کہتے ہیں اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اور مزید میں ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں, ایک جملہ اس حوالے سے سماعت فرمائیں. اسی صفحے پر لکھتا ہے یندور نظیر ہو, قدرت کا کام بھی تو دیکھیں, اللہ تعالیٰ کی شان بھی تو دیکھیں, کیسی کیسے پھر اس کو منوایا, یعنی اس کا رد اس کے قلم سے کرا دیا. یندور نظیر ہو فی عصرہ فی الاطلاع علی الفقہ الحنفی و جزیاتہ, وہ کہتا ہے فقہ حنفی کے حوالے سے اگر میں اس کا جو پورا ترجمہ ہے پورا مفہوم وہ بیان کر رہا ہوں, کوئی شخصیت تلاش کی جائے کہ اس دور میں سب سے بڑھ کر ہستی علم فقہ کے حوالے سے کون ہے, تو سنیوں کی نظر تو ان پر جائے گی ہی صحیح, ہماری نظر بھی انہی پر جاتی ہے کہ ہمارے اندر بھی ان کی نظر موجود نہیں ہے. میرے خیال میں یہ جملہ تو سن لیا, لیکن اس میں کتنا وزن ہے اس پر ابھی غور نہیں کیا، میں دوبارہ دعوت فکر دینے جاتا ہوں، اس پر ذرا غور فرمائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، وہ یہ تسلیم کر رہا ہے کہ اعلی حضرت بہت بڑے فقیہ تھے۔ بولو اعلی حضرت بہت بڑے فقیہ تھے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اصول فقہ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے ہر طالب علم کو کہ اصول فقہ چار ہوتے ہیں۔ جی اصول فقہ چار ہوتے ہیں، دلائل شریعہ چار ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ قرآن مجید جس کو کتاب اللہ کہیں، حدیث نبوی جس کو سنت رسول کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع امت اور اتحاد مجتہد جس کو قیاس کہتے ہیں۔ تو اب غور فرمائیں، فقی بننے کے لیے اصول فقہ بھی ضروری ہیں، اور اصول فقہ کے لیے ماہر بننے کے لیے علم حدیث بھی ضروری ہے۔ جب اس نے تسلیم کر لیا کہ فقہ میں ان جیسا ہمارے اندر بھی موجود نہیں، تو کیا یہ تسلیم نہیں کر رہا علم حدیث کے حوالے سے بھی ان کی نظر نہیں ملتی؟ میں ایک جملہ مزید عرض کرنا چاہتا ہوں، فقہا جن کو کہتے ہیں، یعنی علم فقہ سے جن کا تعلق ہو یا علم فقہ میں جن کی مہارت ہو، ان کے ہوتے ہیں سات طبقے۔ کتنے ہوتے ہیں؟ سات طبقے۔ سب سے بڑا طبقہ ہوتا ہے ان مجتہدین کا جن کو اصطلاح میں کہتے ہیں مجتہدین مطلق۔ مجتہدین مطلق یہ اصول وضع کرتے ہیں احکام کو سمجھنے کے لیے۔ ان کی مثال ہے ائمہ اربعہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ ہیں مجتہدین مطلق۔ ان کے بعد کا جو طبقہ ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں مجتہدین منتصب، اور ان کو مجتہد فی المذہب بھی کہتے ہیں، جو اصول میں ائمہ مجتہدین مطلق کے درجے پر نہیں ہوتے کہ واضح اصول ہوں، لیکن اپنے ائمہ کے اصول پر چلتے ہوئے وہ اجتہاد کی اہلیت رکھتے ہیں، اجتہاد اور استنباط کر سکتے ہیں۔ تیسرا درجہ ان کے بعد ان کا ہوتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ منصوص نہ ہو، یعنی اس کے بارے میں کوئی نص موجود نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیت دیتا ہے کہ وہ قرآن و سنت سے مسئلہ نکال سکتے ہیں۔ امام کی طرف سے صراحت نہیں، امام کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی جزوی موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ صلاحیت دیتا ہے کہ قرآن و سنت کے دلائل سے وہ مسئلے کا حل پیش کر سکتے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، طبقات اور بھی ہیں، لیکن جو ہمارے استدلال سے جن کا ذکر متعلق ہے وہ یہی چند جملے ہیں اول میں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کس درجے کے فقہا میں سے ہیں؟ آپ کی کتب کا مطالعہ فرمائیں، اور خصوصی حوادث سے فتاوی کو دیکھیں، اور آپ کی روانی قلم کو دیکھیں، اور آپ کے طریقے استدلال کو دیکھیں، تو اور بھی نہ ہو تو آپ مجتہد فی المسائل کے درجہ پر فائز ہیں۔ مجتہد فی المسائل کے درجہ پر فائز ہیں، یہ کم از کم بات ہے۔ لیکن حرمین طیبین کے ائمہ نے اعلی حضرت کے لیے مجتہد فی المذہب کا مقام تجویز کیا، مجتہد مجتہد منتصب کا انہوں نے منصب اعلی حضرت کے لیے تجویز فرمایا، اور رائے دی کہ یہ اس لیول کے ہیں جو مجتہد منتصب کے درجے کے علماء فقہ ہوتے ہیں۔ میں ایک عبارت اس کی پیش کرتا ہوں، مکہ شریف میں علامہ سید اسماعیل الخلیل رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلی حضرت کے نہ شاگرد تھے نہ مرید تھے نہ بریلی شریف سے ان کا تعلق تھا، بلکہ وہ خالصتاً عرب تھے، اور کعبہ شریف میں جو دینی کتب کا کتب خانہ تھا، مکتبہ تھا، آپ اس کے نگران بھی تھے، اپنے وقت کے علامہ ہیں، اور ان کے علم کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ انہوں نے جب امام اہل سنت کا فتاوی رضویہ شریف مطالعہ فرمایا تو انہوں نے بے ساختہ ایک جملہ ارشاد فرمایا، سنیے اور ایمان کو تازہ کیجیے۔ آپ فرماتے ہیں واللہ اقول والحق اقول لو رآہا الامام ابو حنیفہ الامام لأقرت علیہ وجعل مؤلفہا من جملۃ الاصحاب۔ علامہ سید اسماعیل خلیل، مدرس کعبہ، مدرس بیت المسجد مسجد حرام اور نگران کتب کعبہ شریف، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں قسم با خدا میں سچ کہتا ہوں اور حقیقت کہتا ہوں، بلا خوف تردید کہتا ہوں، اگر اعلی حضرت کا یہ فتاوی امام اعظم ابو حنیفہ بھی دیکھ لیتے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی، اور امام اعظم کو وہ اسی جگہ پہ بٹھاتے جس جگہ پہ امام ابو یوسف بٹھاتے تھے، جس جگہ پہ امام محمد کو بٹھاتے تھے۔ اس کا صاف مطلب یہ بنتا ہے کہ علماء مکہ نے، یعنی علامہ سید اسماعیل خلیل نے یہ بات کہی، کسی نے اس کا رد نہ کیا، سب نے اس کو برقرار رکھا۔ تو اعلی حضرت کو اگر ان علماء کی نظر میں دیکھا جائے، پرکھا جائے، تو وہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ متحد منتصب کے درجے پر پائے جائیں، اور متحد منتصب وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے حوالے سے اپنے امام کے اصول کی اتباع میں اجتہاد کر سکتا ہے، مسائل کا استنباط کر سکتا ہے۔ اجتہاد اور استنباط حدیث نبوی کے آنے کے بغیر نہیں ہو سکتا، علم حدیث میں مہارت ہو اس کے بعد ہی بندے کو یہ ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا امام اہل سنت اعلی حضرت کے بارے میں اگر دوسروں سے رائے لے، اقران اور اماثل بھی یہی کہتے ہیں کہ علم حدیث کے اندر بھی یہ امام ہے، اور معترض کے اپنے کلام سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی، اور معترض کے ہم مذہب لوگوں سے ثابت ہو گئی کہ اعلی حضرت وہ امام ہے کہ اگر علم حدیث کے حوالے سے دیکھا جائے تو بھی امامت کا درجہ رکھتے ہیں، ایسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ استنباط سے نوازا۔ ایک جملہ میں جو تیسرا جو جملہ تھا وہ آپ سماعت فرمائیں، اختصار کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کبھی کسی کی علمی حیثیت کو پرکھنے کے لیے، اس مرتبہ کو دیکھنے کے لیے اس کے علمی اساسے کو دیکھا جاتا ہے۔ تو امام اہل سنت کو اگر علم حدیث کے حوالے سے ہم دیکھیں آپ کی کتب کی روشنی میں، تو میں اس حوالے سے ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علم حدیث کے لیے دو چیزیں جو ہوتی ہیں بنیاد ہوتی ہیں، یعنی علم حدیث کے دو پہلو ہیں جن کے حوالے سے بندے کو مہارت ہو تو وہ علم حدیث پر پورا حاوی شمار ہوتا ہے، اگر اس میں مہارت نہ ہو تو پھر وہ اس پہ حاوی شمار نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے درایتن علم حدیث، ایک ہوتا ہے روایتن علم حدیث۔ روایتن کا مقصد مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند کا علم، راویوں کے حالات کا علم، اور حدیث کے جو متون ہیں، الفاظ حدیث ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ، حضور کے فرامین عالیہ، ان کا علم، ان کی سیادت ثبوت کا علم، ثابت ہیں کہ نہیں، ہیں تو کس درجے کے ہیں، غیر ثابت ہیں تو کس درجے کے ہیں، اور دراجت کا مطلب ہوتا ہے اس کا مفہوم، اور اس کا معنی کیا بنتا ہے، اور اس سے مسئلہ کیا نکلتا ہے، اور کس مسئلے کے لیے یہ حدیث دلیل بن سکتی ہے، ماخذ بن سکتی ہے۔ تو جب تک روایتن دراجتن کسی کو مہارت نہ ہو آدمی، اور اس علم سے تعلق رکھنے والا علم حدیث کا ماہر نہیں کہلا سکتا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں امام اہل سنت اعلی حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اگر روایتن دیکھیں تو بڑے بڑے علماء آپ سے پیچھے نظر آتے ہیں، اور اگر دراجتن دیکھیں تو بڑے بڑے فقہا آپ کو آپ کے اس مرتبہ علمی کو سلام پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ میں اس کو انتہائی اختصار کے ساتھ با الفاظ دیگر یوں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک ہوتا ہے علم حدیث کے یعنی مہارت کے لیے اس کے کئی پہلو ہیں، مثلاً الفاظ حدیث کو یاد رکھنا، حدیث کی سند کا علم ہونا، تو یاد کرنے کے لیے قوت حافظہ درکار ہوتی ہے، اور محدث کو قوت حافظہ کی حدیث کو یاد کرنے کے لیے اس کے لیے یہ بنیادی شرط ہے۔ اعلیٰ حضرت کو قوت حافظہ کے حوالے سے دیکھیں تو ایک مثال اس کے لیے کافی ہے۔ کسی نے لکھا حضرت قبلہ مولانا حافظ احمد رضا خان فاضل بریلوی، آپ کے نام کے ساتھ حافظ لکھ دیا، حافظ سے مراد قرآن شریف کے حافظ۔ آپ نے جب یہ لفظ دیکھا تو فرمایا کہ ابھی تک میں نے قرآن مجید حفظ نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے لوگ میری تعریف کر رہے ہیں حالانکہ وہ وصف میرے اندر موجود نہیں۔ تو امام اہل سنت نے اس کو سچ بنانے کے لیے قرآن مجید یاد کرنا شروع کروا دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن شریف آپ نے سال دو سال میں یاد کیا ہوگا، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے کہ امام اہل سنت نے پورا قرآن مجید ایک مہینے میں یاد کر لیا۔ تو قوت حافظہ کا یہ عالم کہ قرآن مجید ایک مہینے میں یاد فرما رہے ہیں، میں کہتا ہوں وہ بھی فرصت نہ تھی، اگر فرصت نہ نکال لیتے تو ایک دن بھی یاد کر سکتے تھے، کیونکہ اعلی حضرت جس کتاب کو غیر مانوس کتاب کو بھی ایک نظر دیکھ لیتے دوبارہ اس کو پھیرا دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن شریف میں محفوظ ہو جاتی۔ تو قرآن شریف تو مانوس کتاب ہے، قرآن شریف تو ایسی کتاب ہے جس کو رات دن پڑھا جاتا ہے، ایمان کے حوالے سے جس سے ہمارا تعلق ہے، جس کے ساتھ ہمیں محبت ہے، اس کا یاد ہونا تو بڑا آسان تھا۔ تو قوت حافظہ جو حفظ حدیث کے لیے درکار ہوتی ہے امام اہل سنت کی ذات میں بطریق عدم موجود ہے، اور پھر اس کے لیے محاکمہ مختلف اقوال میں تطبیق تعارض کا دفع کرنا اور نچوڑ اس کا پیش کر دینا، یہ بھی علم حدیث کے حوالے سے محدث کے لیے، فقیہ بننے کے لیے حدیث کو سمجھنے کے حوالے سے ضروری ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں اعلی حضرت تطبیق کے علم میں بھی امامت کا درجہ رکھتے ہیں، اور حدیث کا جو صحیح مفہوم ہوتا ہے اس کو متعین کرنے کے لیے اعلی حضرت کو اللہ تعالی نے اعلی درجے کا مرتبہ اور منصب عطا فرمایا۔ محترم حضرات، اس میں جو میں ایک ضروری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف حدیث کو پڑھ لینا کمال نہیں ہوتا بلکہ حدیث کو سمجھ لینا کمال ہوتا ہے۔ محدث کے لیے حفظ کرنے کے بعد حدیث سے صحیح معنی میں استفادہ جس کو کہا جائے یا استفادہ کہا جائے یا اس حدیث کا جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے، اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صرف لفظوں کو پڑھ لینا کافی نہیں، دوہرا لینا، رٹا لگا لینا کافی نہیں، بلکہ کمال ہے حدیث مصطفیٰ کو سمجھ لینا۔ اور یہ ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے جس کو عطا فرما دے۔ میں اس کی نظیر پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ حدیث تو کرتے ہیں، الفاظ تو پڑھتے ہیں، لیکن ان کو مفہوم کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایک محدث گزرے ہیں، میں نام نہیں لیتا غیبت نہ ہو جائے، لیکن مسئلے کی وضاحت کے لیے اس کی میں ایک نظیر پیش کر رہا ہوں۔ وہ جب نماز وتر پڑھتے تھے تو کیا کہتے ہیں، وہ جب واش روم میں جاتے ہیں یعنی ضرورت انسانی کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، تو باہر آتے ہی وضو کیے بغیر وہ نماز وتر شروع کر دیتے تھے۔ آپ بھی نماز وتر پڑھتے ہوں گے جی، زہر کو پڑھی جاتی ہے یا عصر کو؟ میرا مطلب یہ تھا دیکھو جاگ بھی رہی ہے سو رہے جی، کیونکہ رات کے ٹائم جو ہے نا وہ تقریر بھی کرنی پڑتی ہے اور جگانا بھی پڑتا ہے سامعین کو، ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے، اور یہ پوچھنا بھی ضروری ہوتا ہے ہماری بات سمجھی کے لیے سمجھی۔ نیند کے موقع پہ ہمارے ایک دوست نے تقریر کی، انہوں نے کہا سود حرام ہے سود، خیال آ گیا پوچھوں تو صحیح میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے، پوچھا کہ بابا جی میری بات سمجھے؟ جی حضور میں پوری سمجھ گیا ہوں۔ میں نے کیا کہا حضور؟ آپ نے فرمایا دودھ بالکل حرام ہے، دودھ بالکل نہیں پینا۔ اب میں یہ اندازہ لگا رہا تھا کبھی آپ جاگ رہے یا نہیں جاگ رہے، تو بتائیے نماز وتر پڑھتے ہیں آپ؟ کون سی نماز ہوتا ہے جی؟ نماز وتر کون سی نماز ہوتی ہے؟ نماز عشاء، اور جو تہجد کا عادی ہوتے ہیں تہجد کے آخر میں اس کو پڑھتے ہیں، مظلوم طریقہ۔ لیکن وہ محدث صاحب جو تھے وہ استنجا کرنے کے بعد فوری طور پر وضو کیے بغیر نماز فطر شروع کر دیتے تھے. کسی نے پوچھا حضور یہ کیسی نماز ہے جو وضو کے بغیر ہو جاتی ہے اور یہ کیسی نماز ہے جو استنجے کے بعد جو ہے اس کو ادا کیا جاتا ہے؟ ان کے انبیاء ایک حدیث میں نے پڑھی ہے اس پہ عمل کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہمیں بھی دیکھا ہم بھی عمل کریں. تو حدیث لے حدیث میں لکھا ہوتا من استجمر فلیوتر من استجمر فلیوتر. ترجمہ یہ کرتا ہے جو استنجا کرے تو اس کے فوری بعد الفاؤل لتعقیب مال واسطہ. تو استنجے کے فوری بعد جو ہے وتر پڑھے تو اس لیے میں وتر پڑھتا ہوں. اس نے کہا حضرت یہ نماز وتر کی بات نہیں ہے, وتر کہتے تھے تاک عدد کو. جی اور حضور یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ جی مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرے تو وہ ڈھیلے جو ہیں وہ تاک عدد میں ہونے چاہیے. حضور تو وتر لغوی فرما رہے ہیں اور مٹی کے ڈھیلوں کے لیے آپ نے نماز وتر سمجھ لی. اس نے کہا بابا جو میں نے سمجھنا تھا وہی تو کرنا تھا. تو اب دیکھیے حدیث پڑھی اور مانا ایسا کیا جو بالکل اس کے الٹ ہے, کیونکہ نماز کے لیے تو طہارت شرط ہے اور یہ کیسی نماز ہے جو طہارت کے بغیر ہو جائے؟ تو حدیث کا پڑھ لینا کمال نہیں ہوتا بلکہ مدینے والے کی حدیث کو سمجھ لینا کمال ہوتا ہے. ایک بات مزید سماعت فرمائیں. ایک مولانا تھے جب نماز پڑھاتے تھے مصلی پر آتے تو ہلنا شروع کر دیتے آگے پیچھے دائیں بائیں. انہوں نے جناب ہلتے ہی رہنا نماز کے جب تک سلام نہیں پھیرتے تھے ہلنا بند نہیں کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت صاحب آپ پہلے تو ٹھیک ہوتے ہیں مصلی پر جب تشریف لاتے تو ہلنا شروع کر دیتے, کوئی تکلیف ہے تو ہم مدد کرتے ہیں, کوئی اس میں دوا علاج کرتے ہیں, آپ کا دارو کرتے ہیں, کوئی مسئلہ تو ہمیں پتا ہے ہم بھی عمل کریں. انہوں نے کہا بابا بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے, بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نماز میں ہلنا چاہیے. انہوں نے کہا ہمیں بھی دکھائیں بھائی, ہم بھی دیکھیں, حدیث کی زیارت بھی کریں, حدیث پر عمل بھی کریں اور توبہ بھی کریں. آج تک ہم نے اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کیا؟ وہ عربی کے محقق نہ تھے بلکہ اردو کے محقق تھے, سمجھتے ہیں جی؟ یعنی تھوڑا بہت الٹا سیدھا ترجمہ پڑھ لینے کی حد تک ان کا گزارے کا علم تھا. تو اب وہ جب بخاری شریف لے آئے تو بخاری شریف میں حدیث لکھی تھی من صلى بالناس فليخفف اور حدیث بالکل لکھی ہوئی تھی اور اردو ترجمہ ساتھ لکھا ہوا تھا جو شخص خود نماز پڑھے تو جتنی لمبی پڑھے اس کی مرضی, لیکن اگر لوگوں کو پڑھائے یعنی امام بن جائے تو چونکہ پیچھے مریض بھی ہوتے ہیں کام کاج والے بھی ہوتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے, جلدی جانے والے بھی ہوتے ہیں, تو لہذا ان کو وہ نماز پڑھے ہلکی. کیا پڑھے؟ یہی لفظ میں سمجھانا چاہتا ہوں, آپ اسی پر خاموش ہو. کیا کیا پڑھے؟ ہلکی. لیکن کاتب سے غلطی ہو گئی کہ اس نے ہلکی کی جو یا تھی نا مجھولا معلوم اس کو مجھولا لکھ دیا جی, یعنی چھوٹی یائے کے بجائے اس نے بڑی یہ لکھ دی. اب مولانا یہ پڑھتے کہ جو کسی کو نماز پڑھائے لوگوں کو تو وہ ہلکے پڑھائے, وہ پھر کہتے ہیں نماز مؤنث ہے ہلکے یہ مذکر ہے, صفت موصوف میں مطابقت ضروری ہوتی ہے, یہاں تو مطابقت نہیں ہے, لہذا یہ بنتا ہے ہلکے پڑھائے. کیا کرے؟ ہلکے پڑھائے. تو معلوم ہوا حدیث کو پڑھ لینا کمال نہیں بلکہ حدیث کو سمجھ لینا کمال ہے, اور یہ سب سے بڑا علم ہوتا ہے, سب سے بڑا نقطہ ہوتا ہے. امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اللہ تعالیٰ نے یہ وصف بطریق عطم عطا فرمایا تھا, حدیث کے مفہوم کو سمجھنا اعلی حضرت پر بس ہے. اس کی تفصیلات میں جانے کا ٹائم نہیں کیونکہ میں نے کچھ باتیں اور بھی عرض کرنی ہیں, میں صرف مختصرا عرض کر دیتا ہوں بات کی تکمیل کے لیے. اگر آپ نے اعلی حضرت کے حدیث کے علم کے حوالے سے اس کے روایتی پہلو کے مباحث دیکھنے ہو, اعلی حضرت کی علم کی جولانی دیکھنی ہو اور موجے دیکھنی ہو اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس کا منظر دیکھنا ہو تو اعلی حضرت کی کتاب منیر العینین پڑھیے. منیر العینین فی تقبیل الابہامین جس کا معروف نام انگوٹھے چومی ہے, امام اہل سنت نے اس پر سیر حاصل بحث فرمائی. اور الفاضل الموہبی یہ رسالہ بھی اس موضوع سے تعلق رکھتا ہے اس حوالے سے اس علم کے اس پہلو کے حوالے سے اس کا مطالعہ بھی ضروری ہے. اور اگر علم حدیث کی تطبیق کے مفہوم کو دیکھنا ہو تو حاجز البحرین کو دیکھیں, جو امام اہل سنت نے فریق آخر کے بہت بڑے محدث کے جواب میں لکھی جمع بین الصلاتین کے مسئلے پر. میں اس حوالے سے اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ بھی عرض کر دوں. کچھ لوگ جب سفر میں ہوں یا کسی موقع پہ ہوں ان کو ذرا جلدی ہو یا کوئی ضرورت ہو مصروفیت ہو وہ محسوس کریں تو وہ دو نمازیں اکٹھی پڑھ لیتے ہیں. آپ نے کہیں دیکھا بھی ہوگا اور یہ بات سنی بھی ہوگی. حالانکہ یہ اکٹھا کرنے کا جو مسئلہ ہے وجوباً یہ بنتا ہے مزدلفہ شریف میں. کہاں پہ؟ مزدلفہ شریف میں. یا اگر امامت مستحبہ ہو تو پھر یہ بنتا ہے میدان عرفات میں, اور تو کہیں تصور بھی نہیں. ایک ایسی روایت جو خبر واحد ہے اس کو لے کر لوگوں نے کہا کہ اس کا معنی یہی بنتا ہے کہ دو نمازیں جب بھی مرضی جمع کر سکتے ہیں. اعلی حضرت نے فرمایا کہ خبر واحد جب نص قرآنی کے مقابلے میں آ جائے, نص قطعی کے مقابلے میں پہلے تطبیق دیں گے, تطبیق نہ ہو تو پھر آیت مقدم ہوگی. روایت کو ہم ثابت نہیں مانیں گے, یہ نہیں کہ حدیث ماننے کے قابل نہیں بلکہ یہ کہیں گے کہ حدیث ثابت نہیں. تو امام اہل سنت نے اس میں جو تطبیق دی پڑھیے سنیے اور امام کے مقام علم حدیث کو سمجھیے. اعلی حضرت نے فرمایا کہ میں تطبیق یہ پیش کرتا ہوں کہ نمازوں کو جمع کرنا دو قسم کا ہوتا ہے. نمازوں کو جمع کرنا ایک وقت پڑھنا دو قسم کا ہوتا ہے, ایک جمع حقیقی ایک جمع سوری. لفظ سمجھا گئے؟ جمع حقیقی اور جمع سوری. تو جمع حقیقی کا مطلب یہ ہے مثلا آپ نے عشاء کی نماز پڑھی تو فجر کے ساتھ پڑھ لی, یا ظہر کی پڑھی تو عصر کی اس کے ساتھ پڑھ لی, یا ظہر کو چھوڑ کر اس کو عصر کے ٹائم میں پڑھا, یا عصر کو چھوڑ کر اس کو مغرب کے ساتھ پڑھا. یعنی اگلی نماز کا وقت آنے سے پہلے اس کو پہلی نماز کے ساتھ جمع کر دیں, یا پہلی نماز کو اگلی نماز کی طرف لے جائیں اس کا وقت چھوڑ دیں. یہ ہے جمع حقیقی. فرمایا اس حدیث کا مطلب جس میں جمع بین الصلاتین کی اجازت واضح ہوتی ہے, ثابت ہوتی ہے, یہ معلوم ہوتی ہے, یہ جمع حقیقی پر محمول نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ پھر تو آیت ہی رد ہو جائے, کیونکہ آیت یہ کہتی ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جب نماز کا وقت ہو جائے تو وہ نماز مومن پر فرض ہوتی ہے. جب وقت آنے پر نماز فرض ہے تو اس کو پہلے نہیں پڑھ سکتے اور اس کو وقت سے قضا نہیں کر سکتے. تو امام اہل سنت فرماتے ہیں جمع حقیقی نہیں ہو سکتی, لہذا تطبیق یہ بنتی ہے یہ جمع سوری ہے. جمع سوری, جمع سوری کا کیا مطلب ہے؟ مثلا عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے 4:10 پر. کتنا؟ کراچی میں ایک مثال ہے, 4:10 پر عصر کا ٹائم شروع ہو رہا ہے تو 4:05 پر ظہر پڑھ لے آدمی, تو جو ہی ظہر سے فارغ ہوگا تو فوری طور پر عصر کا ٹائم بھی شروع ہو گیا ہوگا, لہذا وہ عصر کو بھی فوری پڑھ لے گا. اس طرح سے اس نے ظہر اپنے ٹائم میں پڑھی اور عصر اپنے ٹائم میں پڑھی, آیت کا انکار بھی نہ ہوا, حدیث نبوی کا انکار بھی نہ ہوا. تو امام اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے درایت علم حدیث کے حوالے سے امامت کا درجہ عطا فرمایا. میں ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں, اس پر ذرا تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. ایک مسئلہ ہے کہ ظہر کا ٹائم کب ختم ہوتا ہے اور عصر کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے. آپ نے یہ لفظ سنے ہوں اور مدرسہ کا ماحول ہے, علماء سے یہ بات مخفی نہیں ہے, میں دوسرے حضرات کی بات کر رہا ہوں کہ جب ہر چیز کا سایہ اصلی کاٹ کر, سایہ اصلی کو ختم کر کے, سایہ اصلی کو شمار نہ کر کے ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے تو امام اعظم کے نزدیک ظہر کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور عصر کا ٹائم پورا ہو جائے گا, عصر کا ٹائم شروع ہو جائے گا. لیکن دوسرے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہر چیز کا سایہ سوائے سایہ اصلی کے ایک مثل یا ایک گنا ہو جائے تو ظہر کا ٹائم ختم ہو جائے گا. بڑا کانٹے دار مسئلہ ہے اور مارکۃ الآرا مسئلہ ہے, اور بہت سے حضرات کو الجھن تھی کہ اس کی دلیل کیا ہوگی. امام اہل سنت نے اس کا ثبوت بخاری شریف سے پیش فرمایا ہے. امام اہل سنت نے اس کا ثبوت بخاری شریف سے پیش فرمایا ہے. آپ نے فرمایا بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث موجود ہے, کسی کو انکار نہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کے موسم میں آپ نے نماز ظہر پڑھنی تھی, حضرت بلال نے اذان دی, حضور کسی موقع کسی مدینہ طیبہ سے باہر تھے, کسی اور جگہ پر تشریف فرما تھے, حضرت بلال کی ڈیوٹی تھی کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو حضور کی خدمت میں عرض کریں آقا تشریف لیں نماز پڑھیں, اور حضور کے حکم کے وہ پابند تھے. اس پس منظر میں وہ حضور کی خدمت میں حاضر, یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا, حضور نے فرمایا اب رہ ٹائم کو, یہ ٹائم بہت گرم ہے, ٹھنڈا کرو. کیا کرو؟ ٹھنڈا کرو, کیا مقصد؟ کچھ دیر کرو جی, یہ تپش ختم ہو جائے, یہ گرمی کی حدت اور شدت ختم ہو جائے, اس کے بعد پڑھتے ہیں. کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہوئے, وہی عرض کی حضور نماز کے لیے تشریف لائیں, حضور نے پھر فرمایا اب رہ ٹائم, ابھی ٹھنڈا کرو, ابھی گرم ہے. المختصر انہوں نے کئی بار حضور کی خدمت میں یہ بات عرض کی اور حضور نے یہی جواب دیا کہ ابھی تپش ہے, گرمی کی شدت اور حدت ختم ہونے دو, پھر نماز پڑھتے ہیں. اب حضور نے کب نماز پڑھی تھی؟ یہ جملہ امام اہل سنت نے پیش فرمایا ہے, حتی صاب الظل الطلول, حتی صاب الظل الطلول, حضور نے ظہر کی نماز اتنا ٹھنڈی کر کے پڑھی کہ جو ریت کے ٹیلے تھے ان کا سایہ ریت کے ٹیلوں کے برابر ہو گیا, ریت کے ٹیلوں کا سایہ ریت کے ٹیلوں کے برابر ہو گیا, یعنی ان کی مثل ہو گیا. اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سایہ ایک مثل ہونے پر ظہر کا ٹائم ختم نہیں ہوتا, بلکہ دو مثل ہونے پر ختم ہوتا ہے. اور تشریح اس کی یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے لغت عرب کا, ظل کے حوالے سے بھی اور تل کے حوالے سے بھی, تلتل کے حوالے سے بھی. تو فرمایا تمام اہل لغت نے, عرب ڈکشنری کے ماہرین نے یہ بات تصریحا لکھی کہ ریت کے ٹیلوں کا سایہ جب ان کے برابر ہو جائے, یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے, جب ہر چیز کا سایہ دو مثل ہونے کے قریب ہو تو پھر یہ ریت کے ٹیلوں کا سایہ اس کے برابر ہوتا ہے. تو فرمایا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سایہ کے ایک مثل ہونے کے بعد ظہر پڑی, لہذا امام اعظم کے قول کو بے دلیل کہنا یہ علم کی قلت کے حوالے سے, مطالعے کی کمی کے حوالے سے ہے. اگر اس مسئلہ کو گہری نظر سے دیکھو تو امام اعظم کا یہ قول اور فتویٰ ایسا ہے, بخاری شریف کی حدیث اس کی تائید کرتی ہے. امام اہل سنت دراجتن و رواجتن علم حدیث میں امامت کا درجہ رکھتے ہیں, عنوان کی میں نے تکمیل کرنی تھی. اب اگلی بات اس حوالے سے جو اگلا جملہ میں نے عرض کرنا ہے, پہلے میں نے وعدہ کیا تھا ابھی آخر میں عرض کروں گا, وہ یہ ہے کہ یہ جھوٹ بولا کیوں گیا؟ سنیں گے ٹائم ہے, اگر زبان ساتھ نہیں دیتی تو سر ہلا دے, مجھے تسلی ہو جائے گی کہ میں جو بیان کر رہا ہوں میرا بیان پہنچ رہا ہے, ویسے نیند میں بھی پہنچ جائے گا, کوئی بات نہیں. کیونکہ جب ہمارے نزدیک قبر والوں کو ختم قبر میں پہنچ جاتا ہے تو نیند والے کیا چیز ہیں, ان کو بھی تقریر پہنچ سکتی ہے. یعنی مسئلہ سمجھ آئے نہ ہے, ثواب کو باہر کہیں نہیں گیا کیونکہ آپ اس انڈیا سے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن صرف ثواب لینا چاہتے ہیں یا مسئلہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں؟ تو میں چاہتا ہوں کہ ڈبل چیز لے کر جائیں, ثواب بھی لے کر جائیں اور مسئلے کے فارم بھی لے کر جائیں. اب سنیے میں کہتا ہوں کہ نزہۃ الخواطر کے مؤلف یا مصنف نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ جی, اور میں اس حوالے سے یہ جملہ عرض کروں تو مبالغہ نہیں ہوگا, ہمارے ایک محاورہ ریاست میں جو آدمی ایسا دلیری سے جھوٹ بول رہا ہو نا, اس کو کہتے ہیں کوڑ چٹے نیندا تے منہ تے, آگے سمجھ میں, چوری اور سینہ دوری, چے دلاور ہم دوست دے کے بکا چراغ دار, چوری بھی کر رہا ہے ٹارچ بھی جلائے ہوئے کوئی دیکھ نہ لے. اب ذرا توجہ فرمائیں, یعنی جھوٹ بولو اور وہ بھی منہ پہ اور روشنی میں جب ہر کوئی دیکھ رہا ہے, ہر کوئی بات کو سمجھ رہا ہے, بے ہوش بھی نہیں ہے, تو اس اعتراض کے کرنے اور لکھنے سے پہلے کم از کم اتنا تو سوچے, امام اہل سنت نے مختلف علوم پر جو کتب تحریر فرمائی, صرف مستقل کتابوں کی بات کر رہا ہوں, ضمنی مباحث کی نہیں, مستقل علم حدیث پر امام اہل سنت نے کم و بیش 4 درجن کے برابر کتابیں لکھی. کتنی؟ 4 درجن کے برابر. ان کی لسٹ بھی موجود ہے, نام بھی موجود ہیں, اور بیشتر کتابیں مارکیٹ میں مل بھی جاتی ہیں. جی تو اب ہم وہی کہیں گے جی, چوری اور سینہ دوری, کور تے منہ تے چٹے دیتا جی. تو اب ذرا غور فرمائیں, تو کم از کم اس اعتراف کو لکھنے سے پہلے لسٹ کو دیکھ لیتے, فہرست تو دیکھ لیتے, تو معلوم ہوا اعتراض وہ کرتا ہے جو معاند ہو یا جاہل ہو, جو معاند ہو یا جاہل ہو. تو یہ لکھنے والا یا معاند ہوگا یا جاہل ہوگا, اور اگر دونوں ہوں تو پھر بھی ہمیں انکار نہیں ہے. آگے سمجھ میں؟ کیونکہ وہ بھی ممکن ہے, وہ بھی ممکن ہے, بلکہ واقع ہے. تو اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی اتنا بڑا جھوٹ اس نے کیوں بولا. دیکھیے ایک مسئلہ ہے امکان کذب باری معاذ اللہ. کیا مسئلہ ہے؟ امکان کذب باری معاذ اللہ. ایک مسئلہ چلا تھا کسی دور میں, یہ جس مذہب کا یہ مولانا ہے, مصنف ہے یا مؤلف ہے یا اہل قلم ہے, جو کچھ بھی اس کو کہو, ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی معاذ اللہ جھوٹ بولے یہ ممکن ہے. عربی میں کہتے ہیں اس کو امکان کذب. جی یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا ممکن ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ممکن ہی نہیں ہے. عقیدے کی بات ہے, چپ نہ کرو, بولو آہستہ, بولے تو سن رہا ہو گلی میں, وہ بولنا تو ایسے بولو پتا چلے کبھی عقیدے والے بول رہے ہیں. بولو بولو. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اور جھوٹ بولنا عیب کے کمال ہے. جب اللہ ہر عیب سے پاک ہے تو جھوٹ سے پاک ہے. جی ممکن ہی نہیں کہ اللہ جھوٹ بولے, محال ذاتی ہے. اور میں اہل علم حضرات کی خدمت میں ایک حوالہ بطور تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں. شرع عقائد جو ہے, یہ جو عموماً پڑھائی جاتی ہے مدارس میں, اس کے علاوہ ایک اور شرع عقائد بھی ہے جس کو کہتے ہیں شرع عقائد جلالی. کیا کہتے ہیں؟ جلالی. آپ جلالی ہیں کہ جمالی ہیں؟ جی جلالی کا مطلب غصہ جس کو آ جائے. جی جمالی کا مقصد ٹھنڈے دل سے سنے بھی صحیح بولے بھی صحیح. تو جلالی ہو جمالی مجھے یہ بتا دو. تو جمالی تو بولے جب میں بلوانا چاہتا ہوں, بولے کیا نام ہے کتاب کا؟ شرع عقائد نسوی جلالی. بولو جلالی یعنی علامہ جلال الدین دوانی کی لکھی ہوئی, یہ مارکیٹ میں اب دستیاب ہے. اس میں علامہ جلال الدین دوانی شافعی متکلم فقیہ محدث مفسر جو بھی کہو, جامع علم شخصیات جن کو اپنے بیگانے سب تسلیم کرتے ہیں, اپنی اس شرح میں لکھتے ہیں جھوٹ اللہ تعالیٰ کے لیے عیب ہے اور ہر عیب خدا کے لیے محال ہے, لہذا خدا جھوٹ بول سکے یہ ہو سکتا ہی نہیں, خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ بطور عقیدہ یہ کتاب میں آ گیا شرح عقائد نسویہ میں. تو اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے. بولو جی. اللہ تعالیٰ پاک کیوں نہ, جب اس کے نبی بھی پاک ہیں, جب اس کے رسول بھی پاک ہیں. جی کافر جو حضور کے کلمہ بھی نہیں پڑھتے تھے, یعنی بد باطن ہونے کے باوجود وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مدینے والے کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی, جس کا رسول اتنا سچا ہو ان کا بھیجنے والا کتنا سچا.
نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء رسول اللہ, فیض رضا, فیض امجدیہ, فیض امجدیہ.
دیکھیں اگر نعرہ مار رہے تو نعرہ لگائیے, نعرہ بنا دیا آپ نے. ابھی تو میں نے تقریر شروع کی ہے.
نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیض رضا, فیض امجدیہ, علماء رسول اللہ, اس کو محبت, 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 فیض رضا.
میں اس حوالے سے جو بات آپ کو نوٹ کرانا چاہتا ہوں اس پر غور فرمائیں. ان کا یہ عقیدہ ہے اور بالکل پکی بات ہے, کوئی الزام نہیں ان پہ. ان کی بڑی بڑی کتابیں اس مسئلے پہ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا سب کا یہ معاذ اللہ, نعوذ باللہ, العیاذ باللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. آگے سمجھ میں؟ براہین کاتیہ میں یہ بات لکھی, اور مولوی اسماعیل دہلوی نے مستقل اس پہ کتاب لکھی, اعلی حضرت نے اس کا جواب لکھا سبحان سبو کے نام سے. یہ کتاب موجود ہے جی, اور فتاوی رشیدیہ میں یہ بات موجود ہے امکان کذب کے حوالے سے. تو اب میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں, جھوٹ اس نے کیوں بولا؟ ایک ہوتا ہے جھوٹ کا امکان, ایک ہوتا ہے وقوع. ایک ہوتا ہے جھوٹ کا امکان, ایک ہوتا ہے وقوع. امکان کا مطلب ہے بولے تو نہیں لیکن بول سکے, اور وقوع کا مطلب ہے بول دے. اب میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں پہ ان کے عقیدے کے مطابق جھوٹ بولنا فرض ہے. یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا فرض ہے. میں الزام نہیں لگا رہا, میں ثابت کر رہا ہوں. کیسے؟ یہ کہتا ہے جو لفظ اللہ کے لیے بولو وہ بندے کے لیے بولو تو شرک ہو جاتا ہے. اللہ کا بھی علم غائب, نبی کا بھی علم غائب, یہ شرک ہو گیا. جی اللہ بھی مختار کل, نبی بھی مختار کل, یہ شرک ہو گیا, وغیرہ وغیرہ سارے مسائل موجود ہیں. تو لہذا میں کہتا ہوں اللہ کا بھی امکان کذب اور ان کا بھی امکان کذب ہو تو شرک ہو جائے گا, لہذا ان سے وقوع ضروری ہے. آگے سمجھ میں؟ اگر یہ امکان کی حد تک رہے تو اپنے فتوے پہ تو مشرک بنتے ہیں, لہذا فرض ہوا کہ یہ جھوٹے ہو, لہذا ان کے جھوٹے ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہے نہیں. سمجھ آ گیا؟ تو جھوٹ اس وجہ سے بولا. اور پھر میں ایک بات عرض کرتا ہوں, جھوٹ عموماً یہ اس لیے بھی بولتے ہیں کہ غلطی ہوتی ہے ان کی اپنی, اس کو چھپانے کے لیے شور کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ شور کرتے اپنی غلطی کو چھپانے کے. جیسے وہ کہتے ہیں نا, نک کٹو نے نکو نکو کہہ کر ناک والے کو شرمندہ کر دیا. تو اپنے جرم کو چھپانے کے لیے یہ طریقہ واردات ہے ان کا کہ اس پر بڑا شور کرتے ہیں. میں چھوٹی مثال پیش کرتا ہوں, مولوی گنگوہی صاحب نے صبح یا صبح سے اپنی کتاب میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر لکھی. اس نے کہی, خلیفہ نے لکھی اور آج تک چھپ رہی ہے. اس نے کہا سن لو, حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے, اور اس دور میں نجات موقوف ہے میری اتباع پر. یہ تذکرہ تو رشید میں یہ عبارت موجود ہے. اب اس کا واضح کیا مطلب ہو رہا ہے؟ کہ میرے پیچھے چلو جنت مل جائے گی, میرے پیچھے چلو میری اتباع کرو, اسی پر نجات موقوف ہے, میں جیسے کہوں ویسے مانو, جو عقیدہ کہوں اسی پر چلو, پھر تمہیں قبر و حشر میں نجات ملے گی. اہل سنت و جماعت کی طرف سے جب جوابی کاروائی شروع ہوئی, تبصرے اور رد شروع ہوئے, تو انہوں نے ایک جھوٹ بنایا اور اس جھوٹ کو پھیلانا شروع کر دیا کہ یہ بات تو اعلی حضرت نے بھی کہی ہے, یہ بات تو اعلی حضرت نے بھی کہی ہے. وصایہ شریف لے آئے کہ اعلی حضرت نے جو اپنی وفات سے کچھ دن ٹائم پہلے کچھ وصیتیں فرمائی تھیں اور ان کو قلم بند فرمایا تھا, آخری وصیت یہ تھی کہ میرے دین و مذہب پر چلنا, میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں, جو میری کتب سے ظاہر ہے ہر فرد سے بڑھ کر فرض ہے, حتی الوصا شریعت کی پیروی کرو, اور میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے ان پر چلنا ہر فرد سے بڑا فرض ہے. تو کہتے دیکھو جی, اعلی حضرت کرے میرا دین و مذہب, یعنی ان کا مذہب کوئی اور ہے, ان کا دین کوئی اپنا ہے, اور شریعت پر تو حتی الوصا چلو, اور میرے دین و مذہب پر ہر فرض سے بڑھ کر چلنا اس پر ہر فرض سے بڑھ کر فرض ہے. تو انہوں نے اس کو غلط رنگ دیا اپنی اس عبارت کو چھپانے کے لیے, اپنے اس جرم پر پردہ دینے کے لیے. میں کہتا ہوں اعلی حضرت کے اس جملے اور وصیت مبارکہ کا مقصد ظاہر ہے اور بالکل واضح ہے, آپ یہ نہیں فرما رہے میں جو کہوں ذاتی طور پر اپنا میں نے کوئی دین مذہب بنایا اس پر چلو، بلکہ آپ نے فرمایا میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اعلی حضرت کی کتابوں میں 1000 کتابوں میں سے کوئی مائی کا نام ایسا جملہ تو دکھائے جو قرآن و سنت سے متصادم ہو، کوئی ایسا عقیدہ تو ثابت کرے جیسے شریعت مطہرہ کی نفی ہوتی ہو۔ میں اعلی حضرت کے نور فراست کو سلام پیش کرتا ہوں اپنی جماعت کے ساتھ مل کر، اعتراض بعد میں ہونا تھا، پیش بندی پہلے فرمانا۔ اور امام اہل سنت کیا فرمانا چاہتے ہیں ذرا اس پر توجہ فرمائیں۔ ایک ہے شریعت، بولو، ایک ہے دین، ایک ہے مذہب۔ تو شریعت سے مراد ہیں احکام عملیہ، نماز، روزہ، حج، زکات، دوسرے جو مسائل ہیں عملی مسائل۔ دین سے مراد ہے عقیدے، مذہب سے مراد ہے فقہی مسلک۔ تو اعلی حضرت کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فرمانا چاہتے ہیں کہ عملی مسائل پر چلنے کے لیے حد الوسا کی قید قرآن میں موجود ہے، فتقوا اللہ ما استطعتم، فتقوا اللہ ما استطعتم، حد الوسا اللہ سے ڈرو۔ تو یہ قید وہ تھی جو قرآن کے اندر موجود تھی۔ تو اعلی حضرت فرمانا چاہتے ہیں جو قید قرآن میں موجود ہے میں وہی تو بول رہا ہوں، اس میں حد الوسا کی قید ہے، لیکن دین اور مذہب میں حد الوسا کی کہیں قید نہیں، لہذا اس پر عمل کرنا ہر فرض سے بڑھ کر فرض ہے۔ دین سے مراد عقیدہ اور مذہب سے مراد فقہی مسئلہ۔ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وعدہ کرو سنی رہو گے اور وعدہ کرو کہ غیر مقلد نہیں بنو گے، امام اعظم کے مقلد رہو گے۔ لیکن اپنے جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے جناب یہ کیا کہ اعلی حضرت کی عبارت کو غلط رنگ دے دیا۔ یہ جھوٹ بھی اس لیے بولا کہ اپنے ایک عیب کو چھپانا چاہتے ہیں۔ جی چاہے تو میں ایک اور مثال پیش کر دوں۔ یہ دو بزرگ بولے ہیں جن کو ویسے بڑے عمر والوں کو ویسے نہیں دیا تھی، رات کو نوجوان بولے تو پتا چلے، اللہ اللہ کرنا ہوتا نا بزرگوں نے، جن نوجوانوں نے نیند کرنی ہوتی ہے۔ تو بزرگ بولے یہ کمال نہیں، جوان بولے تو کمال ہے۔ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، سارے سننا چاہتے ہو یا ایک دو سننا چاہتے ہیں؟ اب غور فرمائیں، ایک اور مثال پیش کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے کی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے عیب کو چھپانے کے لیے کتنا جھوٹ بولتے ہیں، اپنے جرم پر پردہ دینے کے لیے اعلی حضرت کے ذمہ کیا کیا لگاتے ہیں۔ ایک مسئلہ ہے ختم نبوت کا، کیا ہے؟ حسن اتفاق کہ بھئی یہ وقت سے جوڑ بھی کھا رہا ہے، یہ مسئلہ اس وقت سے اس کی مناسبت بھی بن گئی ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ قطعی مسئلہ ہے، کیا ہے بھائی؟ قطعی مسئلہ ہے۔ اور ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ حضور اللہ تعالی کے آخری نبی ہیں۔ بولو، اس دنیا میں بعثت کے اعتبار سے حضور سب میں آخری نبی ہیں۔ بولو، اس دنیا میں، میرے جملے پر غور کرنا، اس دنیا میں بعثت کے اعتبار سے حضور آخری نبی ہیں۔ کسی نبی کی بعثت حضور کے بعد ممکن نہیں۔ بعثت کا معنی ارسال۔ میں یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور کو اگر اول الخلق مانے، اول النبیین مانے اس جہان سے، تو حضور آخری نبی نہیں رہتے، کیونکہ جو اول ہوتا ہے آخری ہوتا ہے، جو آخر ہوتا ہے اول نہیں ہوتا۔ میں کہتا ہوں تخلیق کے اعتبار سے، بننے کے اعتبار سے حضور سب سے اول ہیں، اور اس دنیا میں ہوئی ہے بعثت، اس دنیا میں ہوا ارسال، اس دنیا میں ہوا ہے بھیجنے کا مرحلہ۔ تو اس دنیا میں بعثت کے اعتبار سے حضور سب سے آخری نبی ہیں۔ یہ ہے ختم نبوت کا مطلب۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو تشریف لائیں گے۔ بولو، تشریف لانا یا نہیں؟ قطعی عقیدہ ہے یا نہیں؟ دجال کو قتل کریں گے یا نہیں؟ جی، اس دنیا میں 40-45 سال گزاریں گے کہ نہیں؟ آئیں گے ضرور، لیکن بعثت کے طور پر نہیں، میرے نبی کی امت کے طور پر۔ وہ جہاں پہ اپنی شریعت چلانے کے لیے نہیں آئیں گے، حضور کی شریعت پہ ڈنکے بجانے کے لیے آئیں گے۔ تو حضور کے بعد کسی نبی کی بعثت ہو سکتی نہیں، کیونکہ حضور آخری نبی ہے، اور آخری نبی ہونا یہ قطعی معنی ہے۔ بولو کیا ہے؟ ایسا قطعی مانا کہ صحابہ متفق، اہل بیت متفق، تابعین کا اجماع، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، حضور غوث اعظم، خواجہ غریب نواز، خواجہ نقشبند، شیخ شہاب الدین سہروردی، یعنی ائمہ فقہ اربع، ائمہ تصوف اربع، اور بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، جملہ محدثین، امام ماتوریدی، امام اشعری، جملہ متکلمین، راضی ہو یا غزالی، سب حضرات اس دور سے لے کر آج تک امت کا ایک ایک فرد اس بات پر متفق ہے کہ خاتم النبیین کا معنی صرف اور صرف یہی ہے کہ بے شک کے اعتبار سے حضور صاحب میں آخری نبی. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مسئلہ ہے مجمع علیہ، متفق علیہ، متواتر، قطعی. اور ایک بات یہ سماعت فرمائے، جملہ ساتھ ملا لیں، یہ ہے ضروریات دین سے. کیا کہہ رہا ہوں؟ ضروریات دین سے. ضروریات دین وہ مسائل ہوتے ہیں کہ کافر مسلمان ہونا چاہے جب تک ان کو نہیں مانے مسلمان نہیں ہو سکتا. اگر کوئی مسلمان کہلانے والا انکار کرے تو دائرہ اسلام سے وہ خارج سمجھا جائے. یہ قطعی مسئلہ ہے. بولو کیا ہے بھائی؟ قطعی مسئلہ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خاتم النبیین کا معنی یہی بیان فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی ولا رسول بعدی، میں اس معنی میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد نہ کسی نبی کی بعثت ہے نہ کسی رسول کی بعثت ہے. تو حضور کی وضاحت کے بعد اب اس مسئلے میں جو شک کرے وہ بھی کافر ہے. ایک نظیر پیش کرتا ہوں، ہمارے امام امام اعظم نے فرمایا اگر کوئی شخص دعوی نبوت کرے، کوئی کلمہ پڑھنے والا اس سے کہے نبی ہو تو دلیل تو پیش کرو، تو یہ بھی کافر ہو جائے گا. یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. کیونکہ اس کو لگتا ہے شک ہے حضور کے خاتم النبیین ہونے پر، تب ہی تو دلیل طلب کر رہا ہے. لہذا جو دلیل طلب کرے اس کا مطلب ہے شک کر رہا ہے، اور جو اس مسئلے میں شک بھی کرے وہ بھی کافر ہے. تو اب بتائیں اس مسئلے کی قطعیت میں کسی کو شک ہو تو وہ کیا ہوگا؟ بالکل سارے بولو کافر ہوگا. میں ایک مزے کی بات سناتا ہوں. یہ میرے حضرت مرشد کریم اور شیخ کریم حضور غزالی زمان راضی دورہ امام اہل سنت علامہ قاضی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی مرزائیوں نے ایک دفعہ آپ کو گھیر لیا، کہنے لگے ہم آپ سے اس مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں. مختصر بات کرتا ہوں، ذرا مناسبت آ گئی اس کی اور اس سے مسئلے کی وضاحت ہوتی ہے. مرزائیوں نے کہا شاہ صاحب آپ کا ہم نے نام سنا ہے، آپ کے چرچے سنے ہیں، قوت استدلال کے حوالے سے آپ کی شورہ سنا ہے، تو آپ ہمیں ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ایک دلیل پیش کر دیں جس کے بعد بحث کی ضرورت ہی نہ رہے. آپ نے فرمایا میں ایسے ہی کرتا ہوں، ایک دلیل پیش کرتا ہوں. آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا بخاری مسلم کی حدیث ہے، صحیحین کی حدیث ہے، دیگر کتب حدیث میں موجود ہے، اور اس کی صحت پر سب کا اتفاق ہے، کسی کو بھی اس کے صحیح میں اختلاف نہیں. حضور نے فرمایا میری مثال اور سابقہ انبیاء اور رسول کرام علیہ السلام کی مثال ایسے ہے جیسے ایک خوبصورت محل ہو. کیا ہو؟ آپ آج کی بولی میں اس کو کہیں گے کوٹھی ہو. کیا ہو؟ کوٹھی. کوٹھی محل بنگلہ یہ لفظ بولے جاتے ہیں. فرمایا اس محل میں تمام ضروریات زندگی کے لیے تمام سہولیات میسر ہوں، اور تین لفظ اس کے لیے ارشاد فرمائے اکملا احسنا اجملا. جی اکملا احسنا اجملا وہ مضبوط نہیں، اکملا احسنا احکما وہ مکمل بھی ہو، خوبصورت بھی ہو اور مضبوط ہو، تین خوبیاں اس کو ہوں، لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، صرف ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو، آنے والے دور دور سے آ کر اس کو دیکھیں کہیں کہ بھی ماشاءاللہ بنانے والے نے تو اپنے فن کا کمال ہی کر دیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. ہاں کمی ہے تو یہ خالی جگہ ہے، اس جیسی اینٹ اس میں رکھ دی جائے تو پھر اس کے اندر کوئی کمی نہیں رہے گی. حضور نے فرمایا میں تمہیں محل کی طرف نہیں لے جا رہا، میں تمہیں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، جس طرح محل کے اندر صرف ایک اینٹ خالی ہو تو لگا دی جائے مکمل ہو جاتی ہے، نبوت کے محل میں آخری اینٹ میں ہوں. تو لہذا اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضور دو اینٹیں فرماتے؟
حضور نے تو فرمایا ایک اینٹ،
جب ایک اینٹ کی بات ہے حضور سے تکمیل ہو گئی۔ اچھا اب مرزائی ہو گئے پلپلے جی، غبارے سے نکل گئی ہوا، کہنے لگے شاہ صاحب دیکھیے جب کوئی چیز عمارت کھڑی کی جاتی ہے تو اس کو پلاسٹر بھی تو ہوتا ہے جی، مرزا صاحب کو پلاسٹر کے لیے رکھ لیں۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ وہ عمارت مضبوط ہو، اور مضبوطی پلاسٹر کے بغیر ہوتی نہیں ہے۔ کہنے لگے پلاسٹر کے اوپر پینٹ بھی تو ہوتا ہے، رنگ روغن بھی تو ہوتا ہے، رنگ روغن کے لیے اس کو رکھ لیں۔ فرمایا حضور نے فرمایا وہ محل خوبصورت ہو، رنگ روغن کے بغیر خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ تمہارا مرزا ایسا بیکار ہے، نہ پلاسٹر کا کام دے سکتا ہے نہ وہ رنگ روغن کا کام دے سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین بمانا آخری نبی ہونا قطعی مسئلہ ہے، بولو کیا ہے؟ اور قطعی ایسا ہے کہ مسلمان تو مسلمان، انسان تو انسان، اس کو جانور بھی جانتے ہیں۔ کیا جانور بھی جانتے ہیں؟ نیند زیادہ تنگ تو نہیں کر رہی جی؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتائیں جس کو نیند تنگ کر رہی ہے۔ ہمارے سنی ووٹ پہلے دیتے، سوچتے بعد میں بھی دینا تھا یا نہیں دینا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ جذبات کا مظاہرہ کہ آپ سمجھے ہو گئے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں جو آگ رہا ہے ہاتھ کھڑا کر رہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس لیے سے کہا انما الاعمال بالنیات، اور کیفیت مل رہا ہے، جگانا مقصود ہے، جاگ گئے جی۔ تو سب سے جانور میں جو بے وقوف جانور ہے وہ ہے گدھا، بولو کیا ہے؟ گدھا۔ اور ایسا بے وقوف ہے اگر کسی بندے کی بھی بے وقوفی بیان کرنی ہو تو محاورے میں اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ استاد پڑھا پڑھا کر تھک جائے، سمجھا سمجھا کر تھک جائے، پھیرے دلائے شاگرد الٹا سنائے، پھر پھیرے دلائے وہ پھر غلط یاد کر کے، وہ کہتا ہے کھوتا مت لگے، کھوتے سے تشبیہ دیتے دیتے نہیں دیتے وہ، بولو۔ میں کہتا ہوں کھوتا جو بہت ہی بے وقوف مشہور ہے حماقت میں اور بے وقوف میں ضرب المثل ہے، یہ ایک دراز گوش ایک گدا حضور کے دربار میں آ گیا تھا، ذرا اس کی تو سنو۔ طبرانی شریف، امام سیوطی 75 مرتبہ جاگتے ہوئے رخ مصطفیٰ کو دیکھنے والا امام، انہوں نے الخصائص الکبریٰ میں یہ بات لکھی، اور دیباجہ میں یہ لکھا کہ میں نے اپنی اس کتاب کو مردود اور موضوع روایتوں سے بچایا ہے، یعنی میری اس کتاب میں کوئی روایت ایسی نہیں جو رد کے قابل ہو یا موضوع ہو، یعنی سب حدیثیں اگر صحت کے درجے پر نہ ہو تو مقبول و معتبر ہے، رد پھر بھی نہیں کر سکتے۔ تو اسی کتاب میں آپ نے یہ حدیث نقل فرمائی، خیبر کی جنگ سے جب حضور فارغ ہوئے تو کالے رنگ کا ایک گدا حضور کی خدمت میں آ گیا، حضور نے فرمایا نام کیا تمہارا؟ اس نے حضور کو سلام کیا، کیا کیا؟ سبحان اللہ، کھوتے بھی سلام کرے بندے نہ کریں تو ان کی مرضی۔ حضور نے فرمایا کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے اپنا نام بتا دیا، ولدیت بتا دی، اپنی ہسٹری سنانا شروع کر دی۔ یعنی مقصد یہ تھا کہ حضور کی طرف سے تمنا تھی بارگاہ رسالت میں باریابی ہو اور حضور سے مکالمے کی اجازت ہو تو پھر میں اپنے دکھڑے سناؤں اور پھر میں اپنے حالات بارگاہ رسالت میں پیش کروں۔ عرض کرتا ہے میرے آقا میں ایک خواہش لے کر آیا ہوں، ایک تمنا اور آرزو میرے دل میں تھی اور شروع سے تھی، میں اسی کی تکمیل کی درخواست کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میرے آقا میں اس سے پہلے ایک یہودی کے ملکیت میں تھا، وہ تورات پڑھتا تھا لیکن حضور کا دشمن تھا، حضور کا گستاخ تھا، حضور کا وہ موہن تھا، حضور کی بے ادبی کرتا تھا۔ ایک بے ادبی یہ کرتا تھا کہ تورات میں حضور کے نام تھے، نام لکھا ہوا تھا حضور کا، تو جگہ جگہ پر حضور کے تذکرے تھے۔ یا رسول اللہ جب وہ تورات کھول کر پڑھتا حضور کا نام آتا تو چھری اٹھا کر اس کو وہ مٹانے کی کوشش کرتا تھا، اس کو کھرچتا تھا، کتاب سے مٹا دیتا تھا۔ میں کہتا میں جانور ہوں، بندھا ہوا ہوں، عاجز ہوں، بے زبان ہوں، بے بس ہوں، اور تو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن تو جرے میرے چڑھ سے میں تیرے کو کچھ گنتا۔ آگے سمجھ میں؟ یعنی جب مجھے سواری کے طور پہ استعمال کرو گے جتنا ہو سکے گا حسب توفیق میں کروں گا۔ میرے آقا وہ مجھ پر سوار ہوتا جہاں میں دیکھتا کانٹے پڑے ہوئے ہیں، جہاں میں دیکھتا نکیلے پتھر پڑے ہوئے ہیں، جہاں میں دیکھتا کیچڑ پڑی ہوئی ہے، میں شرح کے ساتھ حدیث پیش کر رہا ہوں، جہاں میں دیکھتا تکلیف دہ جگہ ہے، کون تو آتا اثر بھی آمدن، کون تو آتا اثر بھی، ایسی مشکل عربی بولی کہ جو مولانا بھی پڑھے اس کو بھی دیکھنی پڑ جاتی ہے۔ اجازت ہو تو ایک جملہ عرض کر دوں جی، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، بھئی گدھے نے حضور سے جو کلام کیا اس نے اپنی بولی میں حضور سے بات کی یا عربی میں بات کی؟ جی اگر کی اس نے اپنی بولی میں جی تو بھی حضور کی عظمت ثابت ہوئی، اور اگر اس نے کی عربی میں تو بھی حضور کی شان ثابت ہوئی۔ اگر گدھے نے اپنی بولی بولی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، تو تو کہتا ہے حضور عربی تھے، اردو کیسے سمجھتے ہوں گے؟ حضور تو عربی تھے، حضور ہماری بولی کیسے سمجھتے ہوں گے؟ میں کہتا ہوں جو نبی گدھوں کی بولی کو سمجھ سکتا ہے وہ اپنے غلاموں کی بولی کو کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ تو اگر اس نے اپنی بولی بولی تو حضور نے اس کی بولی کو سمجھا، اور اگر اس نے بولی عربی تو جامعہ امجد میں پڑھنے والے حضرات میں پوچھنا چاہتا ہوں، 8 سال کا درس نظامی کا کورس کرنے کے باوجود بخاری میں پھر بھی سیگے پہ مار کٹائی ہوتی ہے، ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ترکیب پہ پھر بھی ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، سزائیں ملتی ہیں، آخر تک 8 سال کے گزارنے کے باوجود عموماً یہ ہوتے ہیں، اکثر کوئی عبارت نہیں آتی۔ پوچھنا چاہتا ہوں اس گدھے نے صرف کہاں پہ پڑھی تھی، گردانیں کہاں سے سیکھی تھی، نحو کس کے پاس پڑی تھی، شرح میں آتم عامل کی ترتیب کہاں سے سیکھی تھی، جملے فکرے جوڑنے کا ول اور ڈھنگ اس کو کہاں سے آیا تھا؟ ماننا پڑے گا حضور وہ اللہ کے علم کا مظہر ہستی ہے، اگر گدھا بھی میرے نبی کی نظر میں آ جائے اس کو بھی علم آ جاتا ہے تو پھر حضور کے اپنے علم کی وسعت کی کیا کیفیت ہوگی، وسعت علم نبی کا کیا عالم ہوگا؟ اب اور فرمائیں، گدا ہوتا ہے سب سے بے وقوف جانور شمار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ سب سے بے وقوف، اور گدھے کو بندہ بنانا بڑا مشکل ہے۔ مجھے تقریباً کوئی میں 1986 میں رمیا خان پہ آیا ہوں، میں ایک گدھے کو بھی آج تک بندہ نہیں بنا سکتا، سمجھ گئے؟ تو آپ اگر بنا چکے ہیں تو مجھے کوئی دکھا دیں، یعنی اس کو سمجھانا ہی بڑا مشکل ہے، لیکن نبی کی نظر میں گدھا آ گیا تو عالم بن گیا، جی ایسا عالم بن گیا کہ حضور فرماتے جاؤ میرے فلاں صحابی کو بلا لاؤ، حدیث کے لفظ ہیں، وہ دروازے پر آتا اور منہ سے دروازہ کھٹکھٹاتا، صاحب خانہ جب باہر آتے او ما بیرا سے ہی ان اجد رسول اللہ، وہ کہتے حضور چلو تمہیں سرکار بلاتے ہیں، سر کا اشارہ کرتا چلو حضور یاد فرما رہے ہیں۔ جی اتنا بڑا عالم بن گیا کہ اس کو لسٹ پوری آ گئی صحابہ کرام کی، صحابہ کرام کی پہچان ہو گئی، صحابہ کرام کی اس کو معرفت نصیب ہو گئی۔ تو اب اس نے جب ہسٹری سنائی نا، اس نے کہا میرے آقا جب وہ یہ کام کرتا تو میں کہتا میرے اوپر جب تو بیٹھے گا میں پوچھ لوں گا تجھ سے، کنتو اتعثر بہی عمدن، کنتو اتعثر بہی عمدن، جہاں اذیت ناک جگہ ہوتی میں جان بوجھ کر اپنا پاؤں پھسلا دیتا، یہودی مولوی کو اس میں گرا دیتا، وہ کرتا دھار ہوئی میں کہتا پھر مٹا میرے نبی کا نام، وہ کہتا ہے میں کہتا پھر مٹا میرے نبی کا نام۔ جب اس نے دیکھا میں بار بار گراتا ہوں، اس نے کہا یہ گدھا نہیں ہے، اس گدھے کی شکل میں کوئی اور چیز، تو پھر وہ کیا کرتا؟ اب سننے کی بات ہے، کالا یضرب ظہری و یجیع بطنی، ڈنڈا اٹھا کر مجھے مار مار کے لہو لہان کر دیتا، میرا سونا دیکھتا صحیح میرا کنڈا کٹیا پہ تیرے نام دے اوپر، جی مجھے بھوکا مارتا تھا، پیاسا مارتا تھا، مجھے کھانے کو کم دیتا تھا، پینے کو کم دیتا تھا، مجھے تکلیف دیتا تھا، یا رسول اللہ میں نے یہ لہو لہان ہونا برداشت کیا صرف آپ کے لیے، بھوک پیاس برداشت کیا صرف آپ کے لیے، میری ایک تمنا تھی شروع سے وہ یہ ہے لم يبقى من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک، میرے خاندان کے ان 60 گدے ماضی میں ایسے گزرے ہیں کہ ان پر ہر ایک میں سے ان پر کوئی نہ کوئی نبی سوار ہوتا آیا۔ اب صورتحال یہ ہے، میں اپنے خاندان کا صرف ایک بچا ہوا ہوں، آپ بھی نبیوں میں سب سے آخری ہیں، لہذا مہربانی فرمائے آپ تو مجھے قبول فرمائے۔ کھوتا بھی سمجھ گیا، خاتم نبوت کا مسئلہ کھوتا بھی سمجھ گیا، لیکن مرزا کو سمجھ لیا، آگے سمجھ میں؟ تو مرزا جیسا بے وقوف کوئی نہیں، بولو پچھلے کیوں نہیں بولتا، نیند کر رہے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے؟ بولو مرزا جیسا بے وقوف کوئی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، خود قرآن کہتا ہے اولئک کل انعام بل ہم اضل، یہ جو کافر ہوتے ہیں یہ جانور اسے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ چار ٹانگوں والا گواہی دے، دو والا نہ دے۔ جی غیر ذوی العقول میں سے شمار ہونے والا وہ تو ختم نبوت کی گواہی دے، اور ذوی العقول سے شمار ہونے والا انکار کرے جی وہ گیا گزرا جانور سے۔ اور مزید سمجھنے کی کوشش فرمائیں، ایک اور جانور ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں گو۔ کیا کہتے ہیں؟ گو۔ جی نجد جیسے ناشتہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، گو جانتے ہو گو؟ جی یہ تو شہر ہے نا، یہاں پتہ نہیں نہ ملے، دیہات میں بہت ہوتی ہے، نہیں تو رحیم یار خان کا چکر لگائیے گا، میں دکھاؤں گا آپ کو، بندے بھیجو گا دکھا دیں گے، یعنی مطالعہ تو مکمل کرنا چاہیے بندے کو نا۔ گو ایک آدمی، گو جو ہے یہ بھی اپنی بے زبانی میں بڑی مشہور ہے، اور ہمارے علاقے میں تو اس بندے کو جو نہ بولتا ہو گو سے تشبیہ دیتے ہیں۔ کیا گو ہوتے ہیں؟ وہ مرلی بجا والا۔ آگے سمجھ میں؟ اب یہ گو جو ہے یہ بھی بے زبانی میں مشہور جانور ہے۔ ایک آدمی گوہ کو پکڑ کر لایا، برتن میں بند کر کے، تھا غیر مسلم، برتن رکھ دیا، اس نے کہا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، حضور اس میں پڑھو، کہتا ہے پہلے تسلی کروں گا پھر پڑھوں گا، حضور اس میں کیا تسلی تمہیں چاہیے؟ کہتا ہے میرے اس برتن میں گو ہے، اس نے نکال کر سامنے پھینک دی۔ اب ایک بات تو مجھے یہ بتائیں کہ جانور کو جب چھوڑ دیں گو جیسے جانور کو، وہ بیٹھے گا یا بھاگ جائے گا؟ لیکن وہ بھاگا نہیں، کیونکہ اس نے گواہی دینی تھی سرکار کی۔ جی سرکار کے دربار میں آ گیا تو حضور کی عظمت کو اس نے بیان کرنا تھا، اس نے کہا یہ اگر گواہی دے دے آپ کے رسول اللہ ہونے کی تو میں کلمہ پڑھوں گا۔ حضور نے کہا گو بول میں کون ہوں؟ گو نے کلمہ پڑھا حضور کا، اور کیا کہنے لگا؟ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین و خاتم النبیین و خاتم النبیین۔
نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 تاجدار ختم نبوت۔
آپ لاؤڈ سپیکر کا جیسے غالب ہیں مثلا، ورنہ آپ نہیں ان سے جیت سکتے تھے، لاؤڈ سپیکر نے مدد کی آپ کی۔ غور فرمائیے جی، مرزا کے جھوٹے ہونے کے لیے میں ایک جملہ مزید عرض کروں تو سننے کا ٹائم ہوگا۔ جی نبی کسی سے ڈرتا نہیں، بولو نبی کسی سے شکست نہیں کھاتا، لیکن مرزا ڈرا بھی سہی اور شکست بھی کھائی اس نے کئی مواقع پر۔ میں سارا موضوع نہیں بیان کر رہا، بس بات کو تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس نے چیلنج کیا تھا کہ میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں ان مولویوں کے ساتھ جو مجھے نبی نہیں مانتے۔ پتہ وہ کیا کہتا تھا؟ وہ کہتا تھا میرے نبی ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ میں زود نفیس ہوں، تیز تحریر شخص ہوں، آٹھ آدمی اور بٹھا دو، کاغذ قلم اس کو دے دو، وہ لکھیں میں بھی لکھوں گا، ایک گھنٹے میں جتنا وہ آٹھ لکھیں گے میں ان سے ڈبل لکھ لوں گا، لہذا یہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ اس بے وقوف کو اتنا پتہ نہیں، لکھنے کی مہارت میں مقابلہ یہ تو منشی پیری ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ جو زیادہ پریکٹس رکھتا ہو لکھنے کی تو وہ منشی ثابت ہوگا کہ نبی ثابت ہوگا؟ تو اگر یہ نبی ہونے کی دلیل ہے تو جو نبی نہیں لکھتے وہ نبی نہ ہوئے پھر، یعنی گھسی پٹی دلیل، بے وقوفانہ دلیل اس نے پیش کی۔
لیکن ہمارے ائمہ نے کیا فرمایا، ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہم تیرے اس اعتراض کا بھی جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔
لاہور میں ایک چوک ہے جس کو کہتے ہیں چوک دال گراں، بولو۔ میں اس کی زیارت کے لیے گیا تھا صرف اسی نیت سے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں جمع ہو کر مرزا قادیانی کو جواب دیا تھا، اور اس میں اس وقت جو سب سے پیش پیش تھے جواب دینے کے لیے اس موقع پر، وہ فاتح قادیانیت، فاتح مرزائیت، حضرت پیر سید مہر علی چشتی نظامی گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تھے۔ آپ نے فرمایا چیلنج میں قبول کرتا ہوں، لیکن آپ نے کیا فرمایا، مناظرہ ایسے نہیں ہوگا کہ میں لکھوں یا تو لکھے یا کوئی لکھنے کا مقابلہ کرے، مناظرہ اس طرح سے ہوگا، یہ دنیا جمع ہوگی ٹیبل پر اور میز پر، میں بھی اپنا کاغذ قلم رکھ دوں گا، یہ بھی اپنا کاغذ قلم رکھ دے، میں اپنے قلم کو حکم دوں گا لکھ، یہ اپنے قلم کو کہے لکھ، جس کا قلم اس کا کہنا مان کر لکھنا شروع کرے وہ جھوٹا ہے، اور جس کا کہنا نہ مانے، جس کا قلم، استغفر اللہ، جس کا قلم کہنا مان لے لکھنا شروع کر دے وہ ہے سچا، اور جس کا قلم اس کا کہنا نہ مانے وہ ہے جھوٹا۔ اگر تو سچا ہے تو آ جا میدان کے اندر، بادشاہی مسجد کے اندر کے مقابلہ۔
لیکن اس نے لگائی دوڑ جی، پہنچ گیا قادیان، قادیان میں جا کر کہا مجھے خطرہ تھا، یہ تو جوش میں مجھے تو مار ڈالتے، یعنی اس کو پتا تھا پیچھے پشت نہ ہے، پشت پناہی رب العالمین کی تو ہے نہیں، یہ وہی تو آئیے برطانیہ سے، دیسی تو ہے نہیں، ہے تو ڈالڈا بناسپتی گلے خراب کرنے والا جی، تو اس لیے اپنے اس کو اوقات کو جانتے ہوئے قادیان میں جا کر دم لیا۔ آگئی سمجھ میں؟ نبی مقابلے میں بھاگتا، بولو بولو، ہرتا، شکست کھاتا نہیں ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ فرماتا ہے میں ازل سے یہ بات فیصلہ کر چکا ہوں، لکھ چکا ہوں، نہ اللہ کو کوئی ہستی ہلا سکتی ہے، نہ اللہ کے کسی نبی کو کوئی دنیا کی طاقت شکست دے سکتی ہے۔ نبی حجت میں ہمیشہ غالب ہوتا ہے، نبی حجت میں ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ تو اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ نہیں؟ لیکن ایک جملہ اور بھی ذہن میں آ گیا، اجازت ہو تو پرمیشن لے رہا ہوں۔ مرا کہاں پہ جی؟ اب یہ آخری بات ہے، ذرا اس مسئلے کو سمجھنا، آخری انتہائی بات۔
پیشوائے اہل سنت، امیر ملت، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی، جنہوں نے قائد اعظم کے سر پر دست شفقت رکھا تھا، سرپرستی فرمائی تھی، جن کو حجت الاسلام اعلی حضرت کے جانشین علامہ احمد رضا خان، حامد رضا خان، فاضل بریلوی قدس سر العزیز نے سیالکوٹ میں آ کر امیر ملت مقرر کیا تھا، مقتدی اہل سنت اور پیشوائے اہل سنت منتخب فرمایا۔ آگے سمجھ میں؟ انہوں نے کیا خطاب، انہوں نے فرمایا لوگوں سنو، میں پیش گوئی کر رہا ہوں، باقاعدہ ڈیٹ بتائی، اتنے دنوں کے بعد فلاں تاریخ میں مرزا قادیانی لاہور میں لیٹرین کے اندر مر جائے گا۔ تو حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ نے جو پیش گوئی فرمائی تھی من وان صحیح ثابت ہوئی۔ تو مرزا کہاں پہ مرا؟ لیٹرین میں۔ اب جو بات ہے نا سمجھنے کی، وہ یہ ہے کہ مرا لیٹرین میں، دفن کہاں کیا؟ بولو دفن کہاں پہ کیا؟ دفن کیا قادیان میں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی جہاں وفات ہو اس کی تدفین وہیں پہ ہوتی ہے۔ اب اگر مرزائی لیٹرین میں اس کو دفن کرتے تو بھی جھوٹے تھے، کیونکہ یہ جگہ نبی کی شان کے لائق نہیں، اور ادھر لے گئے تو بھی جھوٹے ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو اگر نبی ہے تو مانتے، نبی تو دفن ہوتے وہاں پہ جہاں پہ فوت ہو جی، لے آؤ لیٹرین میں جی، اصل ٹھکانے میں لے آؤ۔ تو مرزا قادیانی جھوٹا، جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا، بولو۔
اور یہ مسئلہ ضروریات دین کا، ضروریات دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انکار کرے وہ ہے کافر، وہ ہے. اور یہ مرزائی جو ہے نا، یہ ایک دفعہ کافر نہیں بلکہ تین دفعہ کافر ہے. کتنی دفعہ؟ تین دفعہ. کیونکہ نبوت کی ضرورت تب ہو کہ جب کوئی کمی ہو، جب کوئی ان کے سمجھ کے فارم کے مطابق کوئی چیز رہ گئی ہو. میں کہتا ہوں ایک ہے دین، دین ہے اسلام، ایک ہے دین کا لایعمل، لایعمل ہے قرآن، ایک ہے دین کا گانے والا، وہ ہے ہمارے حضور. دین کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور قرآن افضل الکتب ہے. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اللہ فرماتا ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ہم نے ذکر اس قرآن میں نہ کیا ہو. قرآن جامع کتاب ہے، افضل کتاب ہے. دین دین اسلام کامل دین ہے. اور حضور اکمل الانبیاء، اکمل الرسل، افضل الخلق علی الاطلاق. نہ قرآن میں کمی، نہ دین میں کمی، نہ نبی کے اندر کمی. تو لہذا جو شخص اب نبوت تجویز کرے، اس نے دین اسلام کو ناقص مانا، قرآن کو ناقص مانا، نبی آخر زمان کو ناقص مانا. دین اسلام کو ناقص کہنا گستاخی، گستاخی ہے کفر. قرآن کو ناقص کہنا کفر، اور نبی کو ناقص کہنا یہ بھی کفر. جو نبی کی توہین کرے وہ بھی کافر، جو اسلام کی توہین کرے وہ بھی کافر، اور جو قرآن کی توہین کرے وہ بھی کافر. مرزائی تینوں کی توہین کرتے ہیں. لہذا مرزائی ایک دفعہ کافر نہیں، کم از کم تین دفعہ کافر ہے. آگے سمجھ میں؟ محترم حضرات، یہ بات تھی ختم نبوت کی. تو اب انہوں نے اس حوالے سے، میں مثال پیش کر رہا تھا کہ انہوں نے اس حوالے سے بھی جھوٹ بولا. جھوٹ کیا بولا؟ جھوٹ یہ بولا کہ اعلی حضرت جو ہیں یہ معاذ اللہ یہ قادیانی ہیں. بولو لا حول ولا قوت الا بالله، تو پردوں کم از کم جی اعلی حضرت کے لیے قادیانی کا لفظ اس نے بول دیا. انہوں نے باقاعدہ کتاب لکھی. یہ جھوٹ کیوں بولا انہوں نے جی؟ اور جھوٹ ایسے طریقے سے بولا کہ کم پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ بےچارا بالکل پھنس جاتا ہے، چکر کھا جاتا ہے. کہتے دیکھیں جی اعلیٰ حضرت کے استاد کا نام ہے مرزا غلام قادر بیگ. ایک استاد ہیں مرزا غلام قادر بیگ، آپ نے ان سے فارسی پڑھی، میزان الصرف پڑھی، منشیات پڑھی. اور مرزا غلام قادر جو ہے وہ تو مرزا قادیانی کا بڑا بھائی ہے، تو ان کے شاگرد بن گئے جی. پریشان ایسے ہو گئے کہ جیسے میں نے آپ پہ اعتراض کر دیا. میں اس کا رد کر رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا بیداری کا مظاہرہ تو کریں جی. اب میں عرض کرتا ہوں یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ نام ضرور ملتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک بھائی مرزا غلام قادر نام کا تھا، لیکن وہ تھا تھانے دار. بولو، وہ تھا داڑھی منڈا. اعلی حضرت کے جو استاد ہیں فارسی میں یہ ہیں معلم، یہ ہیں مولانا، اور یہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے. اور پھر دوسری بات، مرزا غلام قادر قادیانی جو قادیانی کا بھائی ہے، بھائی ہونے کے حوالے سے قادیانی کہتے ہیں، وہ بھی مرزائی نہیں ہے عقیدے کے اعتبار سے، وہ بھی مسلمان ہے. وہ بھی قادیانیت کو اس نے قبول نہیں کیا، وہ کافی پہلے فوت ہو گیا. اور مرزا غلام قادر بیگ جو اعلی حضرت کے استاد میں شامل ہیں، اعلی حضرت جب پڑھ کر تشریف لے یعنی فارغ تحصیل ہوئے، انہوں نے عرض کی میرے حضور اگرچہ میں آپ کا استاد ہوں لیکن میں آپ کا شاگرد بننا چاہتا ہوں. آپ سے ہدایہ پڑھی. کیا پڑھی؟ ہدایہ پڑھی، دوبارہ پڑھی. وہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے. نام سے مغالطہ دیا ہے. بولو، نام سے مغالطہ دیا ہے. اور یہ وہ مرزا غلام قادر بیگ ہیں جنہوں نے اعلی حضرت سے حضور کی افضلیت کے مسئلے پر سوال کیا تھا، اور اعلی حضرت نے پوری کتاب لکھی تھی تجلی الیقین. بولو، تجلی الیقین. یہ انہی کے سوال کے جواب میں ہے. تو نام کا مغالطہ دیتے ہوئے جھوٹ بولا. دیکھو جی، یہ تو قادیانی کے شاگرد ہیں، قادیانی کے خاندان کے یہ افراد ان کے استاد ہیں. اچھا، ایک بات میں بھی ذرا اس طرح کی مغالطہ دے سکتا ہوں. دیکھیے بھائی، ان سے پوچھو کہ تھانوی صاحب جب پیدا ہوئے تھے تو کیسے پیدا ہوئے تھے؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے. میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو لفظوں میں. خود تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب بیمار ہو گئے، ایسے بیمار ہو گئے کہ اولاد کے قابل نہ تھے. میری نانی میری اماں کو حافظ غلام مرتضیٰ مجذوب کے پاس لے گئی. وہ تھے مجذوب, کہنے لگی حضور میرے جیوائی نے میرے داماد نے دوائی ایسی کھا لی ہے, امید نہیں ہے, اب آپ نہیں کرنا ہے یہ کام. لہذا مجذوب نے جوش میں آ کر کہا جا جا. دو بیٹے ہوں گے, کتنی, ایک کا نام رکھنا اکبر علی, دوسرے کا نام رکھنا اشرف علی. اور تھانوی صاحب آگے لکھتے ہیں, یہ جو میں کبھی اکھڑی اکھڑی باتیں کرتا ہوں یہ اسی مجذوب کا اثر تو ہے. آگے سمجھ میں جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ, ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں, پوچھو تو مدعا کیا ہے جی, کس کی نسبت سے پیدا ہوا؟ غلام مرتضیٰ کی نسبت سے. اور مرزا غلام احمد یا غلام قادیانی کے باپ کا نام ہے غلام مرتضیٰ. لو جی, تو اب ہم کیا کہیں کہ تھانوی صاحب کی نانی ان کو مرزا قادیانی کے باپ کے پاس لے گئی تھی جی؟ تو یہ مال وہاں سے حاصل ہوا جی؟ ہم بھی منہ میں دوبارہ کریں, لیکن ہم ایسی بات نہیں کریں گے, ہم انصاف کی انصاف کے تقاضے پر چلنے والے ہیں. تو نام سے مغالطہ دیا اور یہ کہہ دیا اعلی حضرت معاذ اللہ قادیانی تھے. سب کا یہ معاذ اللہ. حالانکہ قادیانیوں پر سب سے اہم فتویٰ جس نے دیا وہ اعلی حضرت ہے. جھوٹ کیوں بولا انہوں نے؟ جھوٹ اس لیے بولا کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے یہی ہیں. میں حقیقت پیش کرنا چاہتا ہوں, دو لفظوں میں مکمل کرنا چاہتا ہوں, ٹائم زیادہ ہو رہا ہے. مرزا قادیانی نے ایک کتاب کے سہارے پر نبوت کا دعویٰ کیا, اور وہ کتاب ہے بانی دیوبند کے قلم کی لکھی ہوئی تحذیر الناس. قاسم نانوتوی صاحب نے جس میں وعدہ طور پر لکھا کہ خاتم النبیین کو آخری نبی کے معنی میں سمجھنا بے وقوفوں والا معنی ہے, یہ معنی نہیں ہے اس کا. لہذا حضور کے زمانے میں یا حضور کے زمانے کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمد میں کچھ فرق نہ آئے گا معاذ اللہ کا, یہ نعوذ باللہ. اس کتاب کے لکھے جانے کے 28 سال کے بعد مرزا قادیانی نے دعوی نبوت کیا. بولو کتنا؟ 28 سال کے بعد. تو آپ ذرا غور فرمائیں, مجرم تھے یہ. اعلی حضرت نے جب محکم کاروائی فرمائی, حسام الحرمین شریف آپ کھول کر دیکھیں, جس لسٹ میں جس کھاتے میں مرزا قادیانی کو ڈالا ہے اسی کھاتے میں قاسم نانوتوی کو ڈالا ہے. تو چونکہ مجرم تھے نا, تو لہذا جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے اعلی حضرت کے لیے یہ جھوٹ کے طور پر لفظ بولنا شروع کر دیا. لیکن میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, سنی جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, قادیانی اور مرزائی احمدی ہوں یا غیر احمدی, جتنی قسمیں ہوں مرزائیوں کی, پاکستان میں وہ غیر مسلم اقلیت قرار پائے تو اعلی حضرت کے فتوے کی برکت سے. کس کے فتوے کی برکت سے؟ اور اس میں اگر تفصیل بیان کر کے ٹائم لگے گا, پڑھے لکھے حضرات بھی موجود ہیں, اتنا سمجھ لیں کہ بھٹو صاحب کے دور میں جب مطالبہ زور پکڑ گیا کہ مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت کرا دیا جائے تو ہمارے علماء ہی پیش پیش تھے. میدان میں کون تھے؟ ہمارے علماء تھے الحمدللہ تعالی, اور حضرت شیخ الحدیث اور ابن صدر الشریعہ جو اس وقت صاحب مزار ہیں, حضرت قبلہ علامہ شیخ الحدیث عبد المصطفیٰ ازہری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بھی اس ٹیم کے فرد تھے جی. آگے سمجھ میں, ہمارے علماء نے ان سے مقابلہ کیا. بھٹو نے کہا مناظرہ کراتا ہوں جی, قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی اس میں پیش پیش تھے. تو سن 1974 میں یہ سارا مسئلہ حل ہوا, اور اس حوالے سے ستمبر کا جو مہینہ تھا اس کے لیے قابل ذکر ہے, ستمبر کا مہینہ تھا. تو مناظرہ جب کیا گیا تو مرزا قادیانی کا جانشین مرزا ناصر اسلام آباد میں اسمبلی ہال میں آیا, اور طویل عرصے تک مناظرہ ہوتا رہا. ہمارے علماء نے کہا کھلی چھٹی ہے, جتنا دلائل پیش کرو ہم ایک ایک کر کے جواب دیں گے. جب دلائل ختم ہو گئے ملبہ بالکل ختم ہو گیا، پیچھے کچھ نہیں رہا، تو آخری بار کے طور پر اس نے قاسم نانوتوی کی کتاب کو پیش کیا تھا۔ سنیے ذرا کان کھول کر، ہمارے علماء نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس وقت ان کے جو کچھ علماء جو ہے اس کو جرم کو چھپانے کے لیے تنظیم میں شامل ہو گئے تھے، ان کے سامنے کتاب رکھ دی، حضرت یہ آپ کے مذہب کی کتاب ہے، آپ اس کا جواب دیں، آپ کا حق بنتا ہے۔ تین مولوی تھے، تین یہ ہو گئے، ایک دو تین آگے سمجھ میں جی، بھاگ بھی نہ سکے، سر نگو ہو گئے، زبانیں گنگ ہو گئی، آنکھیں اٹھاتے تھے اوپر، ہمارے علماء نے گرج کر جواب دیا، فرمایا اس کتاب کو پیش کرنے کا حق نہیں پہنچتا۔ یہ دیکھیں حسام الحرم ہے، اس میں ہمارے امام اعلی حضرت امام اہل سنت نے ایک ہی قلم سے مرزا قادیانی کو بھی کافر کرا دیا ہے، قاسم نانوتوی کو بھی کافر کرا دیا ہے، اور اس میں آپ اکیلے نہیں، مکہ اور مدینہ کے 34 علماء کے تصدیقی دستخط موجود ہیں۔ احمد رضا اس مسئلے میں آپ اکیلے نہیں ہو، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ حسام الحرمین کی برکت سے مرزا کا جانشین ہار گیا، بولو تو پھر فیصلہ ہوا کہ یہ جو ہیں قادیانی غیر مسلم ہیں، تو کس کا کردار ہے بنیادی، بولو۔ اور اب جو ہے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اب بھی احمد رضا کا ثبوت بیٹھا ہوا اسلام آباد میں، اب بھی امام احمد رضا کا روحانی بیٹا بیٹھا ہوا ہے پنڈی میں، اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے ایک بڑے نے اعلان کر دیا ہے جی کہ ہماری جماعت اس مسئلے میں بالکل صفر ہے، قانون کو جب ختم کیا گیا تو ہمارے مولوی نے ختم تو کیا لیکن بحال کرانے کے لیے ان کا کوئی کردار نہیں، کردار ہے تو خادم عثمان رضوی کا ہے، کردار ہے تو اہل سنت و جماعت۔
نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 لبیک۔ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، قانونی شہادت کیا ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا، تاجدار ختم نبوت، فیض رضا، فیض رضا۔
کچھ مجھے بھی ٹائم دے، سارا ٹائم آپ نہ دے، اب میں اجازت ہو تو وہ تقریر سنا دوں، دو مولوی گفتگو کر رہے ہیں، سنا دوں، لیجئے جناب میرے پاس یہ محفوظ ہے، سنیے۔
سیاست کے نام پر ہی صحیح، لیکن یہ معاملہ دیوبندیت کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ ختم نبوت کے نام پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بریلوی مکتبہ فکر سے ہیں،
سبحان اللہ،
اور اس وقت صرف ایک بندے کی سیاسی انا ہے شاید، جس کی وجہ سے دیوبندی تنظیمیں بالکل پسے پش چلی گئی ہیں، خاموش ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ نامعلوم یہ دین کے نام پر دین کی ناقدری کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ کہاں پہ جا کے بریک لے لے گی؟
یہ سوال کیا اس نے طاہر اشرفی سے، سنا ہوا نام، اب طاہر اشرفی صاحب کا جواب سنیے۔
یہ ہے اللہ کی توفیق سے وہ کام لے، کیا سیاست اس معذور نے یہاں بیٹھ کے کرنی ہے، ووٹ وہ ہم سے زیادہ لیتا ہے، لے گیا ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں دیوبندی ساری جماعتیں 120 کے اندر کھڑی ہو جاتی، جتنے ووٹ نہیں لے سکتی تھی، یہ جتنا مان ہے نا یہ سامنے آ جائے، اور جتنا پیسہ ایک مذہبی جماعت نے لگایا تھا اس کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں اس نے کتنے ووٹ لیے اور انہوں نے کتنے لیے، پھر پشاور میں تو اس کا ایک ووٹ بینک اپنا ہے، اس کو میرا نہیں خیال کہ اس دھرنے سے اس کے ووٹوں میں کوئی کمی یا زیادتی ہوگی۔ ہاں اس دھرنے سے اسے لوگوں کی محبت ملی ہے، ہمارے جیسے لوگ جو اس کے نظریات سے اتفاق نہیں رکھتے، لیکن میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے اور توحید و سنت پر اللہ اس سے کام لے اور اس کی دنیا آخرت دونوں میں اسے کامیاب کرے۔ دیوبندیت تو ان کا رب اب دیوبندیوں کا اللہ نہیں ہے, کوئی اور ہے. ہم تو بے حسی بے بسی بے غیرتی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر بھی ہمیں اشارہ چاہیے, اور ناراضگی کسی کا خوف کسی کی ناراضگی کا, تو بس پھر یہی جوتے اسی طرح پڑتے ہیں نا. پھر اللہ نے یہ توفیق سلب کر کے کسی اور کو دے دی ہے. اب جو مرضی تاویلیں کرتے پھرے ہم, یہ روز روشن کی طرح یا ہے چیز کہ اس قانون کے خاتمے میں تو دیوبندی شامل تھے, اس قانون کی بحالی میں دیوبندیوں کا کوئی کردار نہیں ہے.
اب نعرہ لگائے, اب موقع ہے, اب نعرہ لگائے
میرے خیال میں کوٹا ہو گیا پورا, اس لیے وما علینا الا البلاغ المبین.